إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے صراط مستقیم کی اتباع کرے تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اور نعمتوں کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمتوں والی جنت میں داخل کرے اور ہر انسان کے لیے یہ قیمتی موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے کسی کو عمر کم ملی ہے کسی کو زیادہ ملی ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رکھا ہے واللہ یدعو الی دار السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ دعوت دیتا ہے بلاتا ہے پکارتا ہے دار السلام کی طرف دار السلام جنت کے ناموں میں سے ایک نام جو سلامتی کا گھر ہے جس میں سلامتی ہے جس میں کوئی شر نہیں جس میں کوئی تکلیف نہیں جس میں بڑھاپا نہیں ہے جس میں موت نہیں ہے جس میں نعمتوں کی قلت نہیں ہے جس میں نعمتیں اعلیٰ ترین ہیں جس کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ چاہے ایک لمحہ کیوں نہ ہو کہ ایک لمحے کے لیے چھین لی جائے ایسا جنت میں نہیں ہونے والا بلکہ جس میں نعمتوں کا دوام اور کمال ہے ایک ایسی زندگی جس کی انسان تمنا کرتا ہے اور اکثر اوقات اپنی جہالت میں دنیا میں اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور اخیر میں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نہیں ہے جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان میں جنت کی طلب رکھی ہے لیکن دنیا میں جنت نہیں ہے دنیا میں جنت کا صرف تعارف ہے اور جزئی اعتبار سے انسان کے اندر طلب باقی رہے اس کو چھوٹے کو چکھ کے بڑے کا احساس پیدا ہو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نعمت رکھی ہے تاکہ کم سے کم اس کو نعمت کا احساس ہو ہاں اس کو نعمت کہتے ہیں پھر اس سے بہتر نعمت اس سے کتنی اچھی ہوگی جو ادنا کو چکھے گا وہ اعلیٰ کے بارے میں سوچ سکتا ہے جس نے کبھی چکھا ہی نہیں تو اس کو کیا معلوم پڑے گا لذت کیا ہے اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا ہے اور اس کے لیے اسباب پیدا کیے کہ وہ اس موقع کو صحیح استعمال کر کے مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ کے نزدیک اللہ کے پاس کامیاب انسان قرار پائے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ ہے جو کامیاب ہوا ہے کامیابی اصل یہ ہے کہ ایک انسان جہنم سے بچ جائے اللہ کی پکڑ سے بچ جائے وہ ذلت سے آخرت کی ذلت سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اس کو مقام ملے جگہ ملے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اونچے مقامات پر فائز کرے یہ اس کی کامیابی ہے لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ہر چیز کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے تب جا کے بدلے میں کچھ ملتا ہے جنت کے لیے انسان سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے قلب اپنے دل اور بدن دونوں سطحوں پر اللہ تعالیٰ کا پابند اور فرما بردار بن جائے اپنے ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کر لے اس کا ظاہر بھی صحیح ہو جائے اور اس کا باطن اس کا اندر بھی صحیح ہو جائے، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے اور اس کا عمل بھی صحیح ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے خسارے کا ذکر کر کے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ انسان گھاٹے میں ہے اس لیے کہ زندگی ختم ہو رہی ہے اور موت قریب ہے اور مرنے کے بعد موقع ختم اور ہمیشہ ہمیشہ کا بدلے کا اور جزا کا دور شروع۔ اس لیے انسان کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا کی نعمتوں کو جمع کرے، کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا میں جتنی لذتیں ہیں سب کو حاصل کر لے، کسی کو چھوڑے نہیں، کامیاب وہ نہیں ہے جس کو دنیا میں کوئی اونچا مقام مل جائے، کامیاب وہ ہے جو اپنے مقصد کو پہچان کر اپنے آپ کو اس مقصد کے تابع کر دے اور اسی مقصد پر جیے اور اسی مقصد کے لیے مرے، یہ انسان کامیاب ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے خسارے میں کون نہیں ہے، نقصان میں کون نہیں ہے، ناکامی کی طرف کون نہیں جا رہا ہے، جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے عقیدے کی صلاح کی، نمبر ایک، جن کا عقیدہ صاف ستھرا تھا، جن کا ایمان اللہ کی میزان میں قابل قبول تھا، اللہ کے ترازو میں ایکسیپٹیبل تھا، وعملوا الصالحات، جن کے اعمال نیک تھے، عمل کا نیک ہونا اللہ کے نزدیک نیک ہونا ہے، نہ کہ انسان کی عقل کے نزدیک نیک ہونا۔ کوئی آدمی کچھ بھی کرے اور سوچے کہ میں نے اچھا کیا، اس لیے کہ ہر آدمی اچھا ہی سمجھتا ہے اپنے کام کو، صالح عمل، صالح عمل نیک ہو، عمل اچھا ہو، جنہوں نے اللہ کی میزان میں جو اچھا ہوتا ہے اس عمل کا اہتمام کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کی حد تک انہوں نے ایمان و عمل کا اہتمام کیا، بلکہ جس حق کو انہوں نے تسلیم کیا تھا اس حق کی انہوں نے دعوت بھی دی، جس کو اپنے حق میں انہوں نے قبول کیا اس کو دوسروں کے حق میں خیر سمجھ کر اس کو پھیلانے والے پہنچانے والے بنے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے حق بات کی، کہ جس پر میں چل رہا ہوں آپ بھی چلو، یہ حق ہے اس پر چلو، ایک دوسرے کو کہتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو اس حق کے قبول کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تلقین کرتے رہے، جس حق کو قلب کی سطح پر تسلیم کیا ہے، دل کی سطح پر مانا ہے، اس حق کے بارے میں عملی طور پر استقامت کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے۔ اسی لیے امام القرطبی کہتے ہیں کہ چار باتیں یہاں اللہ نے ذکر کی ہیں، پہلی دو انہی کی تکرار بعد میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائیں اور عمل صالح کیے، نیک عمل کرتے رہے، بعد میں پھر وہی دو ہیں، لیکن پہلا اپنی ذات کے سلسلے میں ہے اور دوسرا دوسروں کے لیے ہے، پہلا عبادت کے طور پر ہے، دوسرا دعوت کے طور پر ہے، پہلا قبول اور عمل کی سطح پر ہے، دوسرا تبلیغ کی سطح پر ہے، کہ جس حق پر ایمان لائے اس حق کی دعوت دے، اور جس دین پر جمے صبر کیا دنیا میں اپنے نفس کے خلاف، ماحول کے خلاف، معاشرے کے خلاف، شیطان کے خلاف، اسی استقامت کی دوسروں کو بھی دعوت دے عمل کی سطح پر۔ تو ایمان و عمل پہ انسان کی نجات ہوگی، اور اسی ایمان و عمل کا خود اہتمام کرنا اور دوسروں کو دعوت دینا یہ انسان کی نجات کے لیے لازمی شرط ہے، اس کے بغیر ایک انسان دنیا اور آخرت میں اللہ کے نزدیک ناکام ہے، چاہے وہ اپنی عقل، اپنے معاشرے میں اور کسی نہ کسی کے نزدیک کامیاب ہو، اللہ کے نزدیک وہ انسان ناکام ہوگا جو ایمان و عمل کا اپنی ذات اور دوسروں کے سلسلے میں عامل و داعی نہ ہو۔ اس کے لیے ایک نقطہ ہم لوگوں کے لیے مل جاتا ہے، اصلاح اپنی اور دوسروں کی کرنا ہے تو ہم کیا کریں؟ ایک اپنے عقیدے کی اصلاح اور دوسرے اپنے اعمال کی اصلاح، کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے اور ہماری زندگی میں اعمال صحیح ہو جائیں، ہماری سوچ صحیح ہو جائے اور ہمارے کام صحیح ہو جائیں۔ اس کے بغیر ایک انسان صحیح نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ صحت مند ہو، مالدار ہو، چاہے وہ لمبی عمر والا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک کامیاب انسان وہ ہے جس کا ایمان و عمل صحیح ہو، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عقیدہ اور عبادات جو دو چیزیں ہیں، یا عقیدہ اور عمل، اس کی اصلاح کے لیے ذریعہ کیا ہے اور اس کے فہم کے لیے اصول کیا ہیں۔ آج ہماری جو دعوت ہے، ہماری سے مراد مسلمانوں کی، اب مسلمانوں میں کوئی دعوت کو نہیں مانتے تو بیچارے وہ اپنی اصلاح کریں، ہماری جو دعوت ہے وہ یہی دعوت ہے کہ عقیدہ و عمل کی سطح پر اللہ تعالی کو جو پسند ہے وہ کرنا، صاف ستھرے الفاظ میں، اپنی پسند نہیں، فلانے کی پسند نہیں، اللہ کی پسند کو اپنانا، اللہ کی پسند کو اپنانا، اس لیے کہ اللہ کو جو پسند ہے وہی اللہ قبول کرے گا، ہماری پسند کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کو چاہے کوئی چیز پسند ہو ناپسند ہو، اللہ کو کیا پسند ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام اپنی پسند کو دین سمجھ کے کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام یہ ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے یہ معلوم کرے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، اور اللہ کی پسند کے تابع ہو جائے، چاہے اس کو کراہت، چاہے اس کے دل میں، چاہے اس کی زندگی میں اس کے لیے دشواری کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ، جہنم کی آگ حجاب میں ہے، پردے میں ہے، کس پردے میں ہے، شہوتوں کے پردے میں، خواہشات کے پردے میں، آگ پیچھے چھپی ہوئی اور اس کے آگے پردہ کائے کا ہے، شہوتوں کا، خواہشوں کا، اور جنت چھپی ہوئی ہے ایسی چیزوں کے پیچھے جو نفس کو بڑی مکروہ معلوم ہوتی ہے۔ تو اب آدمی کو تو ناپسند اور اللہ کو پسند، شریعت کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے خلاف رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان پر وہ چیزیں ڈالی ہیں جو اس کو ادا کرنا مشکل پڑتا ہے، کئی چیزیں قرآن کریم میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو تکلیف جو کہتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تکلیف بوجھ اللہ نے انسان پر ڈالا ہے تاکہ وہ اس کی مخالفت کے باوجود، نفس کی مخالفت کر کے اللہ کی، اپنے رب کی مانے، اپنے رب کی مرضی کو پورا کرے۔ کامیاب کون ہے؟ جو اپنے دل کی نہیں مانتے ہوئے اللہ کی ماننے والا بنے، یعنی اتنا اللہ کی فرما برداری کہ اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ کے اللہ کی پسند کو پورا کرنا۔ جب تک یہ نقطہ صحیح نہیں ہوگا، گمراہی کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ آپ پچھلے فرقوں کو دیکھیں، کہیں نہ کہیں آپ کو دکھائی دے گا کہ انہوں نے قرآن سے لیا، بہت سارے فرقے تو وہ ہو گئے جو ایک دم ہی آزاد ہو گئے، نہ ان کے پاس کوئی متن ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے، لیکن اکثریت فرقوں کی آپ کو دکھائی دے گی کہ انہوں نے قرآن کی کوئی آیت لی اور ان کو جو سمجھ میں آیا اس کو انہوں نے دین بنا دیا، کوئی حدیث لی ان کو جو سمجھ میں آیا، ان کو جو اچھا لگا، انہوں نے اس کو دین بنا لیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس آیت کا مطلب ہے کیا، سچ مچ میں کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، ان کو جو اپنی عقل کے مطابق دکھائی دیا، انہوں نے اپنی عقل کو دوڑا کے جو سمجھا انہوں نے اسی کو دین بنا لیا۔ اکثر گمراہی آپ کو ملے گی کہ قرآن و سنت کے متن کو انہوں نے غلط طور سے سمجھا۔ اس لیے آج بہت بڑی ضرورت ہمارے لیے اس بات کی ہے کہ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر آئیں یا باقی رہیں، تو ہم کو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں اصول اور قواعد کیا ہیں، منہج کیا ہونا چاہیے، منہج اس کو کہتے ہیں، قرآن و سنت کی اتباع میں منہج کیا ہو، اصول و قاعدے کیا ہوں، کیسے ایک انسان صحیح طریقے سے صحیح نتیجے پر پہنچے، کیا اس کے پاس ضابطہ ہو، کیا اس کے پاس کرائیٹیریا ہو، کیا اس کے پرنسپلز ہوں، کیا اس کے فنڈامنٹلز ہوں، کیا اس کی جو ہے بنیادی اس کے پاس نقطے ہوں جس کو جس کی بنیاد پر وہ تولتا ہو، ترازو کیا اس کے پاس ہو. تو ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع اور فہم سلف صالحین کا، یہ ہماری دعوت، سادی سادی دعوت. اللہ اور اس کے رسول کی ماننا پہلا نقطہ. ہمارے نزدیک واجب الاتباع اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. سورہ الفتح کی آیت نمبر 17. اور کئی مرتبہ قرآن کریم میں اللہ نے اس طرح کی بات ذکر کی ہے کہ جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، جو کوئی اللہ کی فرما برداری کرے اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. جنت کے بارے میں ہم نے سنا، جنت سب سے بڑی نعمت اللہ، دار السلام، کیسے جائے گا اس میں؟ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خوبصورت جنت ایک دم، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ موڑ کے پھر جائے، نہیں مانے، انکار کر دے، جو سنت سے اعراض کرے، جو اللہ کے فرمان کو نظر انداز کر دے، وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت دردناک عذاب دے گا. بنیادی نقطہ، پہلی بات جہاں سے ہماری اصل گفتگو شروع ہو، جو ہمارے لیے اصل جو ہے بنیاد ہے، اساس ہے، وہ یہ کہ ہمارے نزدیک واجب الاتباع، لازمی طور پر ماننا ہے، سورس آف نالج ہے. سب سے بڑا قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہماری دعوت یہ ہے، اور وہی دعوت ہے جو اللہ نے کہی ہے، کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ماننا لازم ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی. یہ پہلا بنیادی قاعدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا داخلہ کس پر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے پر. اللہ اور اس کے رسول کی ماننا، اللہ کا فرمان قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اور اسی طرح سے اس فرمان کی تشریح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ آپ کی حدیثوں میں، جس کو ہم سنت کہتے ہیں. تو قرآن و سنت، قرآن و سنت ہمارے لیے سورس آف نالج ہے. اس پر ہم کسی دوسری چیز کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، نہ کسی کے فلسفے کو، نہ کسی کے کشف کو، نہ کسی کے خواب کو، نہ کسی کے دعوے کو، نہ کسی کے فتوے کو، نہ گنتی کو، کسی چیز کو ہم ترجیح نہیں دیتے ہیں. کہ 15 5 سے اچھے ہوتے ہیں، اس لیے 15 جو بولتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، ہمارے نزدیک قاعدہ نہیں. 100 2 سے اچھا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس قاعدہ نہیں. ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو اسی کی بات تسلیم کی جائے گی، کسی اور کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں داخلے کے لیے لازمی طور پر کس کی ماننا ضروری ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. تو یہ پہلا بنیادی قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 155، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے مبارک ہے، برکتوں والی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی اتباع کرو. اور وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے مبارک، مبارک ہے یہ کتاب، مبارک ہے اس اعتبار سے کہ اس کتاب میں آپ ہر دور میں اس کو پڑھتے چلے جائیں، ہر دور کے اعتبار سے اس کے مسائل کتنے ہوتے ہیں، اس کتاب میں ہر دور میں ہر فتنے کے حل کے لیے مسلمان کو رہبری ملے گی. یہ برکت ہے اس کی. آیتیں بڑھیں گی گھٹیں گی نہیں، اتنی ہیں، لیکن تعلیمات، استنباط، اس میں سے مسائل کا حل، ہر دور کے مسائل کا حل اس میں ملے گا. اس کو برکت کہتے ہیں. ہے اتنا ہی، لیکن ضرورت ہر زمانے میں پوری ہوگی قیامت تک کے لیے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کتاب کی اتباع کرو. اتباع کس کی کریں گے؟ کون سی کتاب کی؟ اللہ کی طرف سے طے شدہ کتاب اتباع کے لیے، فالو کرنے کے لیے کون سی ہے؟ قرآن کریم، جو اللہ نے نازل کی ہے. وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہو اس کتاب کی مخالفت کرنے سے، اس کتاب کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کے چلنے سے، یعنی اس کتاب کے کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے رہو، چاہے وہ عقیدے کی ہو یا عمل کی ہو. واتقوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی رحمت میں حصہ چاہیے، تو اس کے لیے لازمی طور پر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی اتباع، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. ایک کتاب ہمارے پاس ایسی ہے جس کی اتباع لازم ہے ہر مسلمان کا. لیکن کوئی کہا ٹھیک ہے ہم خالی ابھی قرآن کو پکڑ کے چلیں گے، ہم کہتے ہیں وہ بھی گمراہ ہوگا. جو صرف قرآن کو پکڑ کے چلے گا وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی مانے اور اس کے رسول کی مانے. اس لیے آج کل بہت سا پڑھا لکھا طبقہ، جس کو دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا کہہ سکتے ہیں، جو دینی اعتبار سے پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، گیا انٹرنیٹ پہ بیٹھا مولانا گوگل، فوراً ٹائپ کیا، مسئلہ نکالا، بس. ایسے اکثر اوقات گمراہی کے ویب سائٹ سامنے آتے ہیں اور اس کے اندر ایک آدمی جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے، معلوم نہیں کون سا ویب سائٹ ہے، بنانے والا کون ہے، بس ایک آدمی اس پہ جا کے کچھ بھی سرچ کر رہا ہے، سرچ انجن ہے وہ، اس پہ نکالا فلانا ویب سائٹ آیا، اس میں کہ بس سب سے معتبر کتاب اللہ کی قرآن، اس کے بعد سب غیر معتبر، ختم. اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، شبہات شکوک دل میں پیدا ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی بھی ماننی پڑے گی اور رسول کی بھی. اس لیے نہیں کہ اللہ الگ ہے رسول الگ ہے، اس لیے کہ اللہ کی بات کو سمجھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی بات قرآن میں آئی ہے، اب اس قرآن کی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے طے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ، اہل قرآن کا فرقہ ایک ہے، وہ تو بس سب سے معتبر کتاب قرآن، اور قرآن کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ قرآن میں سب کچھ ہے، تو جب سب کچھ ہے تو ادھر ادھر کیوں جانے کا؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. یہ پڑھا لکھا جہل ہے، ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ نصیحت ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں وضاحت کے ساتھ میں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل کیا گیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور کریں. اب بتائیے، ایسا اگر ہوتا کہ ہر انسان کو ڈائریکٹ قرآن سمجھ میں آ جاتا، ترجمہ پڑھا ہے انگلش کا، فٹ نوٹ دیکھ لیے تھوڑے بہت، سمجھ میں آ گیا، اس کیا ضرورت ہے نبی کی، کیا ضرورت ہے سمجھانے کی، اتنا ایزی ہے نا قرآن، تو آپ کو ترجمے کی ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ اگر قرآن عربی سمجھنے ہر ایک کو سمجھتا ہے تو پھر عربی میں سمجھنا چاہیے ہر ایک کو، لیکن ترجمے کی ضرورت پڑی، عربی زبان کے ترجمے کی ضرورت کے بغیر نہیں سمجھ سکتا قرآن. اچھا ایسا بھی، تو پھر اللہ نے آسان کیا تو یہ مشکل کیوں؟ جب اللہ نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو یہ مشکل کہاں سے آئی؟ پھر صحابہ کو سمجھانے کے لیے ہر ایک کے گھر پہ کاپی کیوں نہیں پہنچائی اللہ نے؟ نبی کے پاس بھیجا اور صحابہ بیٹھ کے ادب سے نبی سے سیکھ رہے ہیں، یہ ایسا یہ ایسا. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کے سوال کا اور شک کا جواب دے دیا جو لوگ کہتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ نبی، ہم نے آپ کی طرف اس لیے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے. یعنی اگر نہیں بتائے نبی تو نہیں سمجھ میں آئے گا، اگر نبی نہیں سمجھائے نہیں سمجھ میں آئے گا. جب کوئی قرآن جب مبین ہے تو تبیین کی ضرورت کیا ہے، سمجھانے کی ضرورت کیا ہے نبی کے؟ جب سمجھا ہوا ہے تو سب معلوم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اللہ کا کلام سمجھنا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں، اور صحابہ سے غلطیاں ہوتی تھی سمجھنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو سمجھاتے تھے. ایک صحابی نے سمجھ لیا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، رات کا جو ہے سفید دھاری کالے دھاگے سے سفید دھاگا الگ ہو جائے تب تک کہ کھاتے رہو سحری میں، آیت نازل ہوئی. اب وہ صحابی سمجھے دھاگا، خیط دھاگا، عربی زبان میں خیط کا مطلب دھاگا، یہ تو ہم کو بھی نہیں سمجھتا ہے، ان کو سمجھا. اب انہوں نے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، ایک سفید ایک کالا، رات کو اٹھتے دیکھتے سفید الگ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، دونوں دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا، نہیں آ رہا واپس نیچے رکھ دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ رات بھر میں دیکھتا رہا لیکن فرق سمجھ میں نہیں آیا، قرآن میں تو اللہ نے ایسا کہا. آپ نے کہا تیرا تکیہ تو بڑا چوڑا ہے، یعنی اس کے نیچے سے گویا کہ سورج نکل رہا ہے. کہا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آسمان میں سفید دھاری اور کالی دھاری الگ ہو جائے تو اس کو افق کے اوپر، ہورائزن کے اوپر، تو اس کو فرق محسوس ہو، سفیدی اجالا پن تھوڑا سا دکھائی دینے لگے. سورج کا نہیں، اس سے پہلے ہوتا ہے رات ہی میں، سحری کے وقت میں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، گاؤں والے اکثر اس کو جانتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے صحابہ کو نبی کو سمجھانا پڑا، نبی کو سمجھانا پڑا. ایسی کئی آیتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. تو ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جب تک کہ دونوں کو نہیں تھامے گا وہ آدمی ہدایت پر نہیں ہے. اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے جو قرآن میں ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خالی قرآن کو دیکھ رہا، حدیث کو نہیں دیکھ رہا. یا ابھی آئے گا آگے وہی عقیدے کے اندر کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو ان کو اموات مردہ نہ کہو، زندہ ہے، سارے اولیاء قبروں میں زندہ ہے. انہوں نے صرف قرآن کی آیت لی، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیا سمجھایا ہے. جو اہل قرآن ہیں ان کی گمراہی تو واضح، جو اہل بے قرآن ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی بعض اوقات کہہ لیتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی آپ سوچیں کہ ان کے عقائد میں کیا وہ قرآن کی آیات کے فہم کے لیے حدیثوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تو کتنی بڑی کمزوری ہے، کتنی بڑی کوتاہی ہے. وسیلہ کی آیت پڑھ لیتے ہیں قرآن کے اندر، وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن میں دیکھو اللہ نے وسیلہ پکڑنے کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے، وسیلہ کس کو اللہ نے اختیار کرنے کے لیے کہا؟ نبی صحابہ سبھی تو آ گئے جب نازل ہوئی، سب کو حکم ہے. انہوں نے کیسے کیا، انہوں نے کیسے اس آیت پر عمل کیا؟ قرآن کریم کی آیات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس دور میں عمل کیا تو کیسے کیا؟ تو قرآن کے فہم کے لیے سنت کی طرف رجوع کرنا لازم ہے، نمبر ایک اصول ہے. اس میں اگر گڑبڑ ہو گئی سب گڑبڑ ہو جاتی آگے. اللہ کے نبی اللہ تعالی فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ کی مغفرت کرے گا، اور اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہمارا قاعدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ اور اصول یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا راستہ آزادی سے نہیں ہوگا، دل کی نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. ہمارا اصول کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ کا مقرب انسان نہیں بن سکتا ہے. کوئی کرامت دکھا گے، کوئی اللہ اللہ کر کے خالی نمازیں چھوڑ کے اور سب چھوڑ چھاڑ کے دین دل سے کچھ بھی کرنے لگ جائے، بہت سارے صوفیوں میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، بال چھوڑ دیے، نانا بھی چھوڑ دیے، اور کیا کرتے ہیں، اللہ 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 اللہ. چلیے اچھی بات ہے، نماز دل کی نماز پڑھتے ہم، اور یہاں نہیں پڑھتے کہ تم دیکھو، ہم یہاں ہوتے ہیں لیکن مکہ میں ہوتے ہیں. اب کون جانا دیکھنے کو مکہ میں پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا، کھانا کھانے کو گھر کو کیسے جاتے، یہاں بیٹھ کے کیوں نہیں جاتے، کھانا کھانے کو برابر جاتے، بابا کا کھانے کا ٹائم ہے، نماز یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں پڑھتے. ایسی ہمارے سامنے بیٹھو اور کھانا بھی کھاؤ، ہمارے سامنے بیٹھو اور سو بھی، وہ نہیں چلتا. سونے کے لیے الگ ٹائم ہے، جا کے بابا سو رہے، ایک ٹائم پہ دو کام نہیں ہوتے. یہ دیکھیں کیسی گمراہیاں ہیں، پکڑنے آپ کو آنا چاہیے. یہاں بیٹھ کے کھانے کو نہیں جا سکتے، برابر کھانے کو لانا پڑتا بابا کو، بابا اس میں ٹائم مت لگا آپ ہمارے ساتھ لگے رہو اور کھاتے بھی رہو، وہ نہیں چلتا، بابا یہاں بیٹھ کے نماز کو جا رہا ہے، یہ جہالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آزادی، آپ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جا رہا ہے مسجد کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہیں کہ ہاتھ آپ نے رکھے ہیں صحابہ کے کندھوں پر اور آپ کے پاؤں زمین میں لکیریں بن رہی ہیں، آپ کے پاؤں ٹک نہیں رہے ہیں اور آپ کو لا کے مسجد میں بٹھایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہتے تھے میں تو مکہ جا کے پڑھتا ہوں، مدینے میں نہیں بولتے تھے ایسا، آپ نے کبھی نہیں کہا آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری گمراہیاں کب آتی ہیں؟ جب ایک انسان اپنے دل سے دین میں کچھ بھی نکالنا شروع کرتا ہے، پھر وہ عقیدہ بھی نکالتا ہے، عمل بھی نکالتا ہے۔ ہمارے نزدیک اللہ کا مقرب بننے کا ایک ہی راستہ ہے، جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے ان کے راستے پر چلے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کا محبوب بننے کا واحد راستہ ہے۔ ولایت کی پہلی سیڑھی، ولایت کی پہلی سیڑھی، پہلا قدم شروع ہوتا ہے جب ایک آدمی سنت کے راستے پر قدم رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا محبوب بننا، اللہ کی محبت پائے بغیر کیسے ولی بنے گا؟ ولی ہے، اللہ کا دوست ہے اور اللہ کا دشمن بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب، اللہ کا تعلق رکھنے والا، اللہ نے قاعدہ بتلایا کہ اے نبی آپ کہیے اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے ہم بہت محبوب، محبت کرنے والے، ذکر فکر والے، بہت پیارا ہے اللہ کا۔ یہود بھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے اولاد ہیں نعوذ باللہ، بیٹے کے جیسے اللہ کے لیے، اور پیارے ہیں اللہ کے چہیتے، ایسے پیارے کہ نبیوں کے قتل کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہود کی صفت ہے کہ اللہ کے نبیوں کی نہیں مانتے ہوئے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا، یہ یہود کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ولایت تو دور، جنت بھی نہیں ملے گی، اور دنیا میں ہدایت پر ہی نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس رسول کی اطاعت کریں گے تو ہی ہدایت پر ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ تو ہدایت بھی نہیں ہے تو ولی تو بہت دور کی بات ہے، ہدایت ہی نہیں ہے تو ولایت کہاں سے ملے گی؟ نبی کی مانے بغیر ہمارے نزدیک کوئی آدمی ولایت کا مرتبہ نہیں پا سکتا ہے۔ نبی کی مانے بغیر کوئی آدمی دنیا اور آخرت میں اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارا پہلا اصول یہ ہے جہاں سے گاڑی شروع ہونا چاہیے وہاں سے گاڑی شروع کی جائے۔ جنت کا راستہ شروع ہوتا ہے اللہ جو رب ہے ہمارا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے طے شدہ، طے کیے ہوئے ہادی ہیں، رہبر ہیں، آپ کی بات مانے بغیر منزل پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ رہبر کی نہیں مان کے کوئی آدمی منزل پہ پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے رہبر طے کس کو کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ گائیڈ کرتے ہو، راستہ بتاتے ہو، رہبری کرتے ہو صراط مستقیم کی طرف۔ تو نبی کے سننے کے بعد ہی آدمی صراط مستقیم پر آ سکتا ہے، نبی کی مانے بغیر کوئی آدمی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا ہے۔ تو ہمارا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس کے بغیر ہمارے نزدیک ہدایت کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی اتباع کے بغیر ہمارے نزدیک ہدایت کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور میری سنت، یہ دو چیزیں ہیں گمراہی سے بچنے کے لیے لازم ہیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ نمبر دو، قرآن و سنت کے فہم کے لیے وہ پہلا طبقہ جس پر قرآن اور سنت کی تعلیمات ظاہر ہوئی، جس کو سکھایا گیا، نبی نے اپنے پاس ہاتھ پکڑ کے بٹھا کے سکھایا جس کو، وہ طبقہ کون ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور آیتیں نازل ہوتی تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ چلتے تھے، سفر میں ہوتے تھے، حضر میں ہوتے تھے، آپ کے گھر میں جاتے تھے، جن کے گھر میں آپ جاتے تھے، جو آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، جو آپ کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، جن کو آپ کا چہرہ دیکھ کے سمجھ میں آتا تھا کہ آپ خوش ہیں یا ناراض ہیں. یہ کون سا طبقہ ہے جس نے سمجھا کہ کس پس منظر میں کیا حکم اللہ کا آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو غصے سے کہی یا رضا سے کہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں چیز کیے, آپ نے یہ عمل کیا, تو اس عمل میں آپ کا مقصد کیا تھا, آپ کیوں ایسا کر رہے تھے, کن حالات میں آپ نے ایسا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے یہ بات جاننے والا جو شاہد ہے آپ کا, آپ کے تمام احوال کا, قرآن کا نزول ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہو, ان کا پہلا طبقہ جو گواہ ہے وہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارے نزدیک قرآن و سنت کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کیا چاہتے تھے فلاں بات سے, ہمارے لیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم سلف جو ہمارے صحابہ ہیں ان کے فہم کو دوسروں کے فہم پر ترجیح دیتے ہیں. فہم کا کیا مطلب ہے؟ جو وہ سمجھے ہمارے نزدیک صحیح ہے دوسروں کے مقابلے میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد والے کی سمجھ میں جو آیا اور صحابہ کی جو سمجھ میں آیا تو ہم صحابہ نے جو سمجھا اس کو صحیح سمجھتے ہیں. ایسا کیوں, کہاں سے آیا ہے اصول؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, دیکھیں ہمارے پاس اب چونکہ پہلا ماخذ ہمارا کیا ہوا, قرآن و سنت. اب دیکھیے باقی کے اصولوں کے لیے کہاں سے دلیل ہم کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے, جلدی آگے بڑھنے والے, من المہاجرین والانصار, مہاجرین اور انصار میں سے. آگے بڑھنے والے کون؟ مہاجر کون؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے, اور انصار جو مدینہ ہی کے رہنے والے تھے, مکہ سے آنے والوں کی انہوں نے ہر طرح سے مدد کی, ان کے کھونے کو پانا بنا دیا, جو چھوڑ کے آئے تھے اس سے زیادہ ان کی مدد کی. تو یہ انصار ہیں. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, اور جنہوں نے بہترین طور پر ان کی اتباع کی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. دیکھیں پہلا ادھر بھی آیا تھا جنتیں اور نہریں, کس کے لیے آیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے پر. اب دوسری بار پھر آ رہا ہے, کس کے لیے آ رہا ہے؟ جو مہاجرین اور انصار کی اتباع کر, جو مہاجر یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں. صحابہ کی اتباع کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ان کے لیے بھی جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں, اور جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا ابدا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ذالک الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے. اس آیت میں دوسری بات ہم کو یہ معلوم ہوئی, اور ہمارا یہ منہج ہے, بہت سارے ہمارے بھائی اس لیے کہ نہیں معلوم تو آدمی غلطی کرتا ہے, کہتے ہیں لوگ صحابہ کو نہیں مانتے. اچھا, ہمارے صحابہ کو مانے بغیر, صحابہ کے منحج کی اتباع کیے بغیر ایک آدمی ہدایت پر ہی نہیں ہے. ہمارا اصول یہ ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ میں سے جو مہاجر و انصار ہیں ان کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ کی رضا ہے, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان کے عمل سے راضی, اللہ جو ان کو دے گا وہ راضی ہو جائیں گے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اور ان کے لیے جنتیں ہیں. تو ہمارے نزدیک اصول یہ ہے کہ قرآن و سنت کے فہم میں صحابہ کا فہم ہمیشہ راجح ہوگا, ان کے فہم کو ہمیشہ زیادہ اہمیت دی جائے گی, اس کے خلاف کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, چاہے عقیدہ ہو یا اعمال. اسی لیے ہم کہتے ہیں اکثر ہم اوقات کوئی بھی فتنہ آتا ہے, چاہے وہ عقیدے کا ہو یا بدعتیں وغیرہ ہو, ہمارا سمپل کوشچن یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے بھائی, اگر یہ دین ہے, اگر یہ دین ہے, اگر اس پر ثواب ہے, اگر اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اگر یہ اسلام ہے, اگر یہ نہیں کیے تو آدمی برا ہوتا ہے، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، درود تو ہمارے نزدیک ہے، فاتحہ بھی ہمارے نزدیک ہے، لیکن ویسا نہیں جیسا بولنے والے کے نزدیک ہے، درود تاج درود کام کاج ایسا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، درود سرتاج کچھ نہیں، ہمارے نزدیک وہ ہے، ہم کہتے اپنے گھر کا بنایا ہوا درود پڑتا ہے، یعنی تیرا بنایا ہوا نبی سے بہتر ہے، صحابہ نے کس کا پڑھے، گھر میں بنا کے پڑھتے تھے، کس کا پڑھتے تھے درود، ہم یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ نے جیسے اس کو سمجھا ویسے ہم کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو جلسے جلوس دھوم دھام کرنا کہ نہیں کرنا، کرنا چاہیے نا، ایسا ہونا چاہیے ویسا، ٹھیک ہے آپ کی عقل میں آ رہا ہے، صحابہ نے کیے، فاتح دینا چاہیے، سامنے کھانا رکھو، یہ کرو وہ کرو، صحابہ دیتے تھے، اللہ 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 صحابہ کرتے تھے، بہت سارے بدعات خرافات ان کی جڑ کٹ جاتی ہے جب ہم ایک سوال پوچھتے ہیں صحابہ ایسا کرتے تھے کیا، بہت سارے لوگوں کو ایسا چپتا ہے سوال، ان کا سوال دوسرا، اس کے سوال کے جواب میں سوال رہتا، وہ کیا بولتے اس میں غلط کیا ہے، اس میں غلط کیا، اچھا یعنی آپ کو صحیح دکھ رہا ہے، صحابہ نے کیا اس کا مطلب صحابہ غلط ہے، اگر ہم صحابہ نے نہیں کیا اس لیے ہم بھی نہیں کرتے تو پھر ہماری بات میں غلط کیا ہے، اور صحابہ کے نہیں کرنے میں غلط کیا ہے، اگر ہم نہیں کر کے غلط ہیں تو پھر صحابہ بھی نعوذ باللہ غلط ہوئے، تو ہم بہت ساری چیزیں، ہمارا نہج یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جیسے صحابہ نے کیا، اگر خیر ہوتی تو ہمارے علماء کہتے ہیں لو کان خیرا لسبقونا الیہ، یہی بات ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، بہت ساری نیکیاں جو لوگ کرتے ہیں جس کو نیکی سمجھتے ہیں، قرآن خانی کا ثواب پہنچانا اور فلانی فلانی چیز کرنا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ خیر ہوتی تو صحابہ ہم سے زیادہ خیر کے طالب تھے، ہم سے پہلے وہ سبقت اس پر لے جاتے ہیں، صحابہ نے نہیں کی اس کو، مرنے والے کے لیے قرآن خانی صحابہ کرتے تھے، یا تو انا اتینا کیا ہے، یہاں تو کلمہ پڑھنے سے آتا نہیں، یہاں صحابہ قرآن کے حافظ تھے، راتوں میں کھڑے ہو کے نماز میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنی نیند اور گرم بستر کو چھوڑ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے، رات میں اکثر حصہ ان کا عبادت میں جاتا تھا، ان کو قرآن نہیں معلوم، ان کو قرآن نہیں معلوم، کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھ کے کسی کو بخشتے تھے نہیں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی چیزیں لوگ کرتے ہیں ان میں پیمانہ آپ دیکھیے، صحابہ ایسا کرتے تھے کیا، صحابہ یہ چیز کرتے تھے، بہت ساری چیزوں میں یہ منہج اگر آدمی کا ہو آدمی گمراہی سے بچ جائے گا، آدمی بربادی سے بچ جائے گا اگر صحابہ کی طرف دیکھنے والا ہو، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صحابہ کی اتباع کرتے ہیں ان سے اللہ راضی، ان سے اللہ راضی اور اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہاں تک کہ ایمان کا پیمانہ اللہ کے نزدیک صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ، چلنے دی کوئی مسئلہ نہیں، وہ نیچے نہیں آئے گا ڈریے مت، اوپر کے اوپر ہی رہے گا انشاءاللہ، صحابہ کا عقیدہ ہمارے نزدیک عقیدہ ہے، لوگوں نے آج عقائد بنا رکھے ہیں، کیا کیا عقیدہ آگے آئے گا انشاءاللہ سب، ہمارے نزدیک عقائد میں صحابہ کا عقیدہ پیمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیمانہ بنایا، یہودیوں سے اللہ تعالیٰ، یہودیوں سے اللہ نے مطالبہ کیا اور اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہودی ویسا ایمان لے آئیں جیسا تم اے صحابہ ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں، اگر ویسا ایمان لاتے ہیں جیسا صحابہ کا عقیدہ ہے تو یہودی ہو یا غیر یہودی ہو ان کے لیے ہدایت پر ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ صحابہ کے ایمان کے مطابق اپنے عقائد کو بنائے ہوئے ہو، صحابہ کے عقیدے سے ہٹ کے کوئی آدمی عقیدہ رکھے گا گمراہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے اس لیے کوئی آدمی یہ کہنے لگے بس ہم کو قرآن حدیث بہت ہو گیا صحابہ کو ہم نہیں دیکھتے یہ آدمی گمراہ ہے، ہمارے نزدیک جو آدمی کہے قرآن حدیث بہت ہو گیا ہم صحابہ کو نہیں دیکھنے والے، صحابہ کا کیا فہم تھا، صحابہ کا کیا عقیدہ تھا ہم کو نہیں دیکھنے کا، ہم کو قرآن حدیث کافی ہے، تو یہ آدمی گمراہ ہو جائے گا جو صحابہ کو چھوڑ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس قول سے ناراض ہیں، دونوں کے پاس یہ قول صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی مخالفت کرے، ان آیتوں کو یاد رکھیں تاکہ ہماری اپنی بھی صلاح ہو جائے اگر نہیں ہوئی ہے تو، اور ہم دوسروں کو بھی صحیح دعوت دینے والے بنے. بعض اوقات آدمی علم نہیں ہونے کی وجہ سے غلط دعوت دے کے دعوت کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی کے پاس صحیح علم ہو تاکہ اس کی دعوت صحیح ہو. دعوت کا صحیح ہونا، دعوت کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے پر منحصر ہے، اس لیے کہ صحیح لے گا تو صحیح دے گا، صحیح لے گا تو صحیح دے گا. تو صحیح چیز کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری، صحیح عقائد ہمارے ہوں، صحیح علم ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، رسول سے ہٹ کے دوسرا راستہ چلے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت اختیار کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، نولہ ما تولا، جہاں وہ مڑا ہے وہی ہم اس کو موڑ دیں گے، ونصلہ جہنم، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اور وساعت مصیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں پر آپ دیکھیں ایک آدمی رسول کی مخالفت کرے گا جہنم میں نہیں جائے گا، یقیناً جائے گا. تو صرف اتنا ہی بولنا کافی ہے، جو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اتنا ہی کافی ہے. لیکن کافی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور ہے چیز جس کا اہتمام ضروری ہے. رسول کی اتباع کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ صحابہ کا مجموعی فہم اور صحابہ کا جس راہ پر سارے صحابہ چلے ہیں اس راہ پر چلنے والا یہ بنے، کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، جہاں وہ مڑائے موڑ دیں گے آسان ہو جائے گی گمراہی اس کے لیے، اور جہنم میں پہنچے گا نتیجے کے طور پر، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں رسول کی مخالفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلنے پر گمراہی کا فتویٰ دیا ہے. کوئی کہے یہاں تو مومنون ہے، صحابہ کدھر ہے؟ ہم کہیں گے پہلے مومنون کون تھے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ایمان والے تھے کہ نہیں تھے؟ وہ پہلے ایمان والے کون ہیں جن کے راستے پر چلنے پر ہدایت موقوف ہے؟ وہ پہلے ایمان والے جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ تھے. تو بعد والوں کے لیے کوئی اور ایمان والوں کا راستہ ہوگا کہ اب دوسرا جو طبقہ آئے گا تابعین کا، ان کے لیے راستہ بن چکا ہے یا نیا بنے گا؟ اب نیا پل بن رہا ہے، ایسا بنے گا؟ ایک راستہ بن چکا ہے، جس راستے پر پہلے ایمان والے صحابہ گئے اس کے بعد آنے والے کوئی اور ایمان والوں کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، وہ اسی راستے پر چلیں گے، اور اس کے بعد آنے والے، اس کے بعد آنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے ہدایت اس میں قرار دی ہے کہ رسول کے ساتھ ساتھ وہ صحابہ کے فہم کو بھی اختیار کرے، ان کے چنے ہوئے راستے پر چلنے والا بنے. اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، جس کو امام الترمذی نے نقل کیا ہے اپنی سنن میں، امام الترمذی نے ذکر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفترق امتی علی 73 ملہ کلھا فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. بہت سارے لوگوں کی یہ آدھی حدیث فیوریٹ حدیث ہوتی ہے، وہ ہم کو گمراہ بتانے کے لیے یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے اور یہ جہل کی بات ہے. بہت سارے لوگ بتاتے ارے فرقے تو ہونے والے ہیں، اور یہ وہ فرقہ ہے. کون سا فرقہ؟ وہی فرقہ ہے. کون سا ہے؟ آدھی حدیث بتائے گا. ارے فرقے تو ہونے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرقے ہونے والے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدھی بات نہیں بتاتے ہیں، آپ مسئلہ بتاتے ہیں تو پھر اس کا حل بھی بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسئلہ نہیں بتایا, حل بھی بتایا اس کا. آپ نے بتلایا اس امت میں 73 فرقے ہوں گے, کلھا فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے, الا ملت واحدہ, سوائے ایک فرقے کے, ایک ملت کے, ایک گروہ کے. صحابہ بڑے عقل مند لوگ تھے, انہوں نے فوراً پوچھا, انہوں نے 72 کے نہیں پوچھے, وہ 72 کون ہوں گے, انہوں نے پوچھا وہ ایک کون ہوگا, کیونکہ ہم کو 72 سے کوئی مطلب نہیں, ہم کو ایک سے مطلب ہے, چلنا 72 کے رستے پہ نہیں ہے, چلنا ایک ہی کے رستے پہ. صحابہ نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ کون ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ نام کا فرقہ ہوگا, کوئی بھی فرقہ وہ نام رکھ لے گا. نام اگر بتا دیں, آپ بتائیے, جیسے آج ہوتا ہے کوئی بولتا ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم سیدھا جنت میں جانے والے ہیں, نام کوئی بھی پیارا رکھ سکتا ہے, کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے, جیسے اہل قرآن نے نام رکھ لیا اپنا, اہل قرآن, قرآن والے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں, یہ اہل القرآن ہیں. انہوں نے پکڑا یہ حدیث کو, دیکھو ہم اہل قرآن ہیں, حدیث میں ہمارے لیے کیا آیا ہے کہ اللہ کے کچھ بندوں میں خاص بندے ہوتے ہیں جو اہل القرآن ہیں. ہم کہیں پھر ٹھیک ہے حدیث کو مانو, حدیث کو ہی نہیں مانتے اور دلیل کہاں سے لے رہے, انسان کی جہالت دیکھیے. تو ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں, تو یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں دیا, جیسے قادیانیوں نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے نام بتایا تھا, میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام کیا ہوگا, من بعدی اسمہ احمد, میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. قدے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے, محمد ہے, اور ہمارے کا نام کیا ہے, غلام احمد قادیانی کا نام کیا تھا, احمد, مرزا غلام احمد قادیانی کا, میں احمد ہوں, اس کو نبی مان لیا, قرآن میں میرا نام ہے. ہمارے بہت سارے دور کے قریب وہ بھی بولتے تھے قرآن میں مہدی, قرآن میں مہدی کا لفظ آیا ہے. ایسا کوئی بھی نام نکال لیتا ہے, کوئی بھی نام نکال لیتا ہے, کہتا دیکھو اس کا نام آیا ہے, تو یہ کیا ہے, وہی نام ہے جو قرآن میں آیا ہے. بعض لوگ اس میں سے یعنی ملت ابراہیم حنیفن سے حنیف نکال کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لیتے ہیں, ہم کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن قرآن میں ان کا نام کہیں نہیں آیا ہے. کوئی آدمی کچھ نکالے, کوئی آدمی کچھ نکالے, کوئی اپنے دادا کا نام نکالے, دیکھو میرے دادا کا نام بھی قرآن میں آیا. کوئی بھی آدمی کچھ بھی نکال سکتا ہے, نام نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیبل نہیں, صفت بتائی. اس لیے کہ صفت کا پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیبل کا لگا لینا بہت آسان ہوتا ہے. کوئی نام اپنا رکھ لے عابد, اب عبادت گزاری کا اختیار کرنا ایک مہنگا کام ہے, نام عابد رکھ لینا اچھا ہے. کوئی اپنا نام رکھے جنتی, لوگ رکھتے ہیں بیٹیوں کے نام جنت رکھتے ہیں لوگ, جنت نام رکھتے ہیں. کوئی کچھ کیا بھی نام, آدمی کچھ بھی نام رکھ لیتا ہے. تو نام رکھنا بہت آسان ہے, وصف پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, اوصاف صفت پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے صفت بتلائی جو معیار ہے اللہ کے نزدیک. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ کون ہوگا, آپ نے بتلایا ما انا علی واصحابی, وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس راستے پر وہ ہوں گے وہی وہ ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا. یہ بھی بول سکتے تھے جو قرآن حدیث پہ چلیں گے وہ نہیں, کیونکہ قرآن حدیث کا تو دعویٰ سب کا ہے, قرآن سے ہر ایک اپنی دلیل لے رہا, مرجیہ بھی لے رہے ہیں, قدریہ بھی لے رہے ہیں, باطنیہ صوفی لے رہے ہیں, اور کیا کون نہیں لے رہا دلیل قرآن سے, اپنے دل سے جیسا توڑ مروڑ کے لو. سوال یہاں پر آ کے گاڑی اٹکتی ہے, ٹھیک ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے, صحابہ نے عمل کیوں نہیں کی پھر ایسا, جب حکم اس کا ہے. جیسے ایک قرآن کی آیت ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اسی کا ہو جا. اس میں اللہ کے نام کا ذکر اور تبتل سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا, دونوں کی دلیل مل رہی ہے. صوفیوں نے اس آیت کو پکڑ لیا, اور قرآن کی آیت ہے, اس میں کس کے نام کا ذکر کا حکم ہو رہا ہے؟ اپنے رب کے نام کا. نام بتاؤ کیا نام ہے؟ اللہ. بولے ہم اللہ اللہ کرتے پھر کیا کرتے؟ دیکھیے کیسی گمراہی آئی کہ ہم اپنے رب کے نام کا ذکر کر رہے ہیں تو رب کا نام بتاؤ کیا ہے؟ اللہ ہے. ہم اللہ اللہ کر رہے غلط کدھر ہے؟ حکم اللہ کا ہوا کہ نہیں پورا؟ سب سے کٹ کے اسی کے ہو جاؤ, بیوی چھوڑ, بچے چھوڑ, سب چھوڑ, گفا میں جا, خانقاہ میں جا, اللہ اللہ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کا ہو گئے پیر صاحب. دنیا تر کے دنیا جنگلوں میں گھوم رہے اور ادھر ادھر سب سے بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے لوگوں سے. صوفیوں کے واقعات پڑھے, لوگوں کو دیکھتے تھے تو بھاگتے تھے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ لوگوں کو دیکھتے تھے بھاگتے تھے. آپ کو واقعات ملیں گے, چلنے والی کتابیں ہیں, مارکیٹ میں چلتی ہیں کتابیں. لوگوں کو دیکھا چیخ ماری بھاگے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ چیخ کیوں مارتے آپ؟ کہ بھوت ہے با, کوئی جن دکھائی دے رہا, کیا ہے یہ غلو دین میں. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. خانقاہیں بنا کے سب چھوڑ کے نکاح نہیں کیا, کھانے پینے میں غلو, اس میں غلو, اس میں غلو, عبادات میں غلو, اور اللہ اللہ اپنے بنائے ہوئے اذکار کرتے رہے اور پھر اسی میں بہت سارے ان کے کرام. دیکھیے آپ کتابیں پڑھے گا تو آدمی کی طبیعت جو ہے خراب ہو جائے گی. جو آدمی جو قرآن و سنت کا اہتمام کرنے والا ہو, اس کو پڑھنے والا ہو, جس کی روح کی غذا قرآن و سنت کی تعلیمات ہو, اس کو تکلیف ہوگی, سر دکھنے لگے گا. سیدھے ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑے, بائیں ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا, پھنس گیا کیا ہوا بعد میں معلوم نہیں, اور اپنا جو ہے چہرہ منہ کالے جائے سینے کی طرف, دل کی طرف, اور کھینچے سانس زور سے کھینچے کہ لا الہ الا اللہ ہمارے ساتھ, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرے. اس کے بعد میں پھر ایسا تصور کرے کہ عرش سے نور اس کے قلب پر ڈائریکٹلی نازل ہو رہا, بیچ میں کوئی چیز نہیں, سارے دروازے بند رہتے نا آسمانوں کے, کھلتے معراج میں کھلتے تھے, ڈائریکٹ نور سے کدھر سے آ رہا؟ عرش سے اس کے سینے پر نازل ہو رہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد رکا رہے, پھر واپس سے اللہ اللہ, پھر لا الہ الا اللہ الا, پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ شروع کرے, اور جھٹکے مارتا رہے, جھٹکے مارتا رہے. اسپونڈلائٹس کی بیماری پیدا ہو جائے گی, گردن کی بیماری. کہاں سے لائی؟ وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ, قرآن میں, حدیث میں بھی ہے. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے. بولے ہم لوگ ہیں وہ, بخاری کی حدیث ہے وہ بھی. ہاں بولتے نا بہت بخاری, اللہ بخاری تمہارا, یہ بخاری ہماری ہے. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ, تم کیا بولتے؟ ہم بولتے اللہ اللہ, ہمارے لیے زمین چل رہی ہے, ہمارے لیے نظام قائم ہے, اللہ 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 اللہ. گمراہی یہاں سے آتی ہے. ہم کہیں یار یہ تو حدیث بالکل صحیح ہے, آیت بھی بالکل صحیح ہے, اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کر, تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس سے یہی نکلتا ہے کہ اللہ اللہ کا ذکر کر. تو حکم تو پہلے کس کو تھا؟ آپ کو نہیں آیا ڈائریکٹ حکم. آج سے 1400 سال پہلے پہلا حکم کس نے سنا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے یہ آیت کس کو پہنچائی؟ صحابہ کو. انہوں نے اس پہ کیسا عمل کیے؟ انہوں نے کہیں اللہ اللہ کیا ایسا ملتا ہے کیا؟ وہ نہیں ملتا, قرآن میں ملانا بس ہو گیا. اچھا آپ بتائیے, یہاں گمراہی آ کے پکڑی جاتی ہے کہ قرآن کا حکم, نبی کا حکم, اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کی جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس پر عمل کیسے کیا. جب تک کہ اس پر سے گزرے گا نہیں, فتنے میں پڑ جائے گا. اور یہی حدیث جو قیامت کے قائم ہونے کی ہے, امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی. یہاں پر اللہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خالی اللہ, بلکہ اللہ کا مطلب توحید کے اقرار کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. اس لیے امام احمد کی کتاب میں روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی رہے گا. اللہ اللہ سے مراد یعنی اللہ کا نام لینے والا, لیکن خالی نام لینا اللہ کا مراد ہے یا توحید کے ساتھ؟ کیا عرب اللہ کا نام نہیں لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ اللہ اللہ بولتے تھے وہ لوگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. وہ پیدائش سے پہلے وفات ہو گئی. ابھی تو نبی بننا کیا, نبی پیدا بھی نہیں ہوئے. اللہ کا بندہ, وہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے. اللہ کا نام لینا صرف مجرد مطلوب نہیں ہے, بلکہ اللہ کا نام توحید کے ساتھ لینے والا, وہی مراد یہاں پر ہے کہ توحید والا باقی رہے گا. اس لیے کہ دوسری روایت میں ہے کہ زمین و آسمان کا ختم کر دینا اللہ کے نزدیک مومن سے زیادہ ہلکا ہے. مومن اتنا بھاری ہے اللہ کے نزدیک, ایمان والے کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ زمین آسمان ختم کر دیے جائے وہ بھی چل جائے گا. مومن کو اللہ تعالیٰ, مومن اللہ کے نزدیک زیادہ قیمت, وہ گھٹیا ہے اللہ کے نزدیک آسمان و زمین. تو ہمارے نزدیک اصول یہ ہے کہ قرآن و سنت کے فہم کے لیے, اور خصوصاً افتراق امت کی صورت میں, امت کے اختلافات کے دور میں, صحابہ ہمارے لیے رہبری کے لیے مشعل ہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ اختلاف کے حل کے لیے صحابہ ہمارے لیے پیمانہ ہے کہ قرآن و سنت کا صحیح فہم ملے گا تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. اس لیے بہت سارے شرکیات اور بدعات کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ جب ہم دیکھتے صحابہ کیا کرتے تھے. نبی کے نام کے فاتحہ صحابہ دیتے تھے, نہیں دیتے تھے تو غلط کیا ہے؟ ارے نیک, اب غلط کیا ہے کا سوال کیسا الٹا سوال ہے. ضروری کیوں ہے؟ دین ہے کیا؟ دین ہے تو صحابہ نے کیوں نہیں کیا, یہ صحابہ نے کیوں کیا نہیں, فلاں نے صحابی کی درگاہ کس نے بنائی؟ صحابہ کی درگاہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور صحابہ نے مل کے مسجد نبوی بنائی, اس کی تو ہم کو دلیل ملتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو مدنی دور میں جنگ احد میں قتل ہوئے, شہید ہوئے, ان کی درگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی کہ نہیں بنائی؟ بولے یادگار قائم ہونا چاہیے نا, ان سے زیادہ یاد کرنے کے لائق کون ہے؟ ننگے گھومنے والے یاد کرنے کے لائق ہیں. ہم اولیاء کو برا نہیں کہتے, آئے گا آگے انشاءاللہ, اولیاء کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ تو کس کی بھی درگاہ بنا رہے ہیں؟ بلائی خالہ کی درگاہ بن گئی, بلی فلاں بابا کی, بلی تھی فلاں بابا کا گھوڑا, اس کی بھی درگاہ فلاں بابا, کیا کیا چیزیں, ہر چیز, توتے شاہ کرناٹک میں, توتے کی درگاہ. اب بتائیے, یہ تو پورا زو ہو گیا, پورا چڑیا گھر ہو گیا. کہ مسلمان, دیکھیے مسلمان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا, کس 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 کے آگے جا کے جھک رہا ہے, کس کے آگے جا رہا, جھک رہا, سفر کر کے جا رہا, اس کو مسجد جانے کو ٹائم نہیں ہے, بہت بزی ہے, نماز جمتا نہیں آج کل, اور سفر کر کے جا رہا ہے برابر, اور وہاں جا کے بلی اور شیر تو اب تک سننے میں نہیں آیا. تو شیر کو جانے کو ڈرتا ہے آدمی سامنے, شیر کوئی بابا کا سننے نہیں آیا اب تک, بلی بکری گائے کیا 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 لوگوں نے, آپ بتائیے اس پہ, اس سے زیادہ ذلت مسلمان کی کیا ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے لیے پیدا کیا, اور بندہ جب اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑے گا, صحابہ کا منہج چھوڑے گا, تو پھر اتنی گمراہیوں میں پڑ جائے گا کہ پھر جانوروں کے آگے وہ سر ٹکانے والا بن جائے گا. وہ جانور جن کو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے, گھوڑا سواری کے لیے پیدا کیا, یہ گھوڑے کو چھتری بنا کے اس کے آگے جھکنے والا بن رہا ہے, اس سے زیادہ شرم کی بات اس کے لیے کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ, پونا میں جاتے جاتے ایک بار دیکھا, گھوڑا ہے بڑا, اس کے نیچے چھوٹا گھوڑا ہے, گھوڑا پھر منی گھوڑا, لوگ پوچھ رہے ہیں اس کے سامنے, مانگ رہے ہیں اس سے, مانگ رہے ہیں. حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ کا گھوڑا گھروں میں لگا ہوا ہے, معراج کی برات, عورت ٹوپی پہنی قوالی والوں کی, اللہ رحم فرمائے, شرم کی بات, گھروں میں میں بچپن میں دیکھا ہوں, ابھی تو دیکھنے میں نہیں ملتا ہے کیونکہ جانا ہی ایسے گھروں میں ہوتا نہیں ہے, بچپن میں دیکھا ہوں, عورت ہے مسکرا رہی دیکھے, اور ٹوپی جیسے قوالی والوں کے یہاں پر ہوا کرتے تھے, اب تو قوالی والے بھی چھپ گئے سب لوگ باہر نہیں, تو ٹوپی پہنی ہوئی اور پاؤں ہے اور جو ہے اس کی دم ہے, اور یہ براق اس پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے, کتنی شرم کی بات. یہ گویا یہ تھا ادھر, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے معراج میں, یہ تھا وہاں پہ, دیکھا اس نے آرٹسٹ نے کیسی براق تھی وہ. اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے یہ کہاں سے آتی ہیں؟ جب آدمی قرآن سنت اور سلف کے راستے کو چھوڑ کر آزادی اختیار کرتا ہے. بہرحال ہمارے نزدیک دین کا ماخذ قرآن و سنت ہے, اور ہم دین کے سمجھنے میں صحابہ کے فہم کو اپنے لیے بالکل بچاؤ سمجھتے ہیں، حفاظت سمجھتے ہیں، قلعہ سمجھتے ہیں، ورنہ آدمی گمراہیوں میں پڑ جائے گا۔ قرآن کا انکار کرنے والوں میں سے، یعنی قرآن کی باتوں کو انکار کرنے والے قرآن کی آیتوں سے دلیل لے کر قرآن کی باتوں کا انکار کیا انہوں نے۔ یہ گمراہی کہاں سے آئی؟ کئی فرقے مسلمانوں میں ہوئے، جس کی تفصیل کا آج وقت نہیں ہے، یہ صحابہ کا فہم چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے۔ تو ہمارے نزدیک صحابہ کا فہم لازم ہے دین کے سمجھنے اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے۔ نمبر تین، ہمارے نزدیک عقل اور کشف اور الہام اور اس طرح کی خواب دلیل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک خواب دلیل نہیں ہے کہ اس سے دین لیا جائے۔ ہمارے نزدیک الہام جس کو کہا جاتا ہے، اللہ نے دل میں بات ڈالی، ہمارے نزدیک وہ دلیل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک کشف و خواب اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک دلیل ہے تو کلام الرحمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور پھر اس کے بعد صحابہ کا فہم، جو اللہ کے مخلص اور منتخب بندے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے چنا۔ ہمارے لیے یہ ساری دلیلیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اے نبی ہم نے آپ پر ایسے ہی عربی حکمت نازل کی ہے، یعنی قرآن جو عربی میں ہے، جو حکمت سے پر ہے، ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اے نبی اگر اللہ کی طرف سے اس نصیحت کے اور اس علم کے یعنی قرآن کے آنے کے بعد آپ اگر ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلنے لگے، آپ ان لوگوں کی جو آپ کے زمانے میں موجود ہیں ان کی چاہتوں کے پیچھے چلنے لگے، تو اللہ کے سوا آپ کے لیے کوئی ولی سرپرست اور اللہ کے سوا آپ کے پاس کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، نبی اپنی چاہت پر نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی واقعہ ہے لمبا جس کا تذکرہ اس کے لیے وقت نہیں ہے، آپ نے کہا اس کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو رہی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو کیسے اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اور نبی کی بیویاں جن کو جنت کا وعدہ دنیا میں مل چکا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کی شریعت اپنے طور پر کوئی طے نہیں کر سکتا ہے۔ نبی اپنے اوپر اپنے پرسنل کیس میں بھی ایک چیز کو حرام نہیں کر سکتے ہیں، امت کے لیے بھی نہیں، اپنے بارے میں آج کے بعد شاید نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر حرام نبی نہیں کر سکتا ہے، اتنا بھی نبی کو اختیار نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کو اختیار ہے قرآن کے حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، بتائیے؟ ہمارے لیے ماخذ قرآن و سنت ہیں، کسی اور کی عقل اور کسی اور کے خواب میں آیا کہ اب سے نماز معاف، اب سے یہ غلط، اب سے یہ صحیح، یہ بات صحیح ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، خواب میں آئے اور کسی کے بارے میں آئے کہ اس کو جنت، یہ جماعت ہدایت پر اور فلانا حق پر، خواب میں آ رہا ہے اور خواب کی بنیاد پر صحیح اور غلط طے کر لے آدمی، آپ بتائیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جاگتے میں نبی اپنی سوچ سمجھ کے کہہ رہا میں نہیں کھاؤں گا آج کے بچے، نبی کا فیصلہ اللہ کو نہیں منظور، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو طے کرے گا حلال وہ حلال، اللہ جو حرام طے کرے گا وہ حرام۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خیبر جب فتح ہوا بہت بھوکے تھے، ہم کو کچھ ملا نہیں کھانے کے لیے، لہسن ملا وہی کھائے ہم نے خوب، بھوک کتنی ہوگی، کھائے، اب لہسن تو بدبودار ہوتا ہے، کھا کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب آپ کے پاس آئے تو آپ کو بدبو محسوس ہوئی اس کی، لہسن کی، آپ کو بدبو پسند نہیں تھی کیونکہ آپ کا مزاج بہت نازک تھا اس سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ بدبودار پودے سے کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے، ہماری مسجد سے قریب نہیں آئے۔ صحابہ نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مسجد کے قریب مت آؤ، جو نبی یہ کہے کہ جو اپنے گھر میں نماز پڑھ لے اور مسجد آ کے شریک نہ ہو، اس کا گھر جلانے کا ارادہ نبی کا ہو، بتائیے وہ مسجد میں نہ آنے کے لیے کہیں وہ چیز حرام ہوں گی کہ نہیں؟ صحابہ اپنے طور پر انہوں نے یہ سمجھا کہ حرام ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا حرمت حرمت حرام ہو گئی حرام ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے لوگوں سے کہا ایہا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی ولیکن شجرت اکرہ ریحہا, اے لوگو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز میرے لیے حلال کی ہے میں اس کو حرام کر دوں, لیکن ایک ایسا پودا ہے کہ جس کی بدبو مجھ کو پسند نہیں ہے. نبی کو پسند نہیں ہے لیکن نبی اس کو حرام نہیں کر سکتا ہے, نبی کو پسند نہیں ہے لیکن نبی اس کو حرام نہیں کر سکتا ہے. نبی اپنی ناپسندیدہ چیز کو حرام نہیں کر سکتے ہیں. لیکن مولوی صاحب کیسا بولتے بعض اوقات, سنت ہے وہ لیکن ہم حنفی ہیں ہم شافعی ہیں ہم نہیں کر سکتے اس کو. آپ دونوں کو پیرل رکھ کے دیکھیں, کوئی مسلمان بیچارہ اس کو دل میں تمنا آئی اور کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے, حدیثوں میں آ رہا ہے, حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ہوگی جس کو ابواب پر منقسم علماء نے کیا ہو اور اس میں مسائل بیان کیے ہوں, نماز کا تذکرہ ہو اور اس میں رفع الیدین کی حدیث نہ ہو, شاید ہی کوئی کتاب ہو حدیث کی 1400 سال میں. اب اس کے دل میں آیا رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا جھگڑا یا اختلاف صرف رفع الیدین کا نہیں ہے لیکن میں بطور مثال ایک چیز بیان کر رہا ہوں. اب اس کے دل میں آیا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. اب مولوی صاحب سے پوچھے مولانا سنت ہے کیا؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, پھر کرتے کیوں نہیں آپ؟ بولے ہم حنفی ہیں ہم نہیں کر سکتے. کس نے کہا ایسا نہیں کرنا؟ ارے اپنے یہاں نہیں چلتا ہے, آپ بول رہے کہ نہیں کرنا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت کرو؟ نہیں کہا ہے, لیکن ہم نہیں کر سکتے. ایک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے وہ آپ حرام نہیں کر سکتے, اور آپ جس کا اہتمام کرتے رہو جو سنت ہو وہ ایک معمولی مولوی جس کی اپنی جنت جہنم کا اس کو کچھ معلوم نہیں ہے, جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہے, ایک سال دو سال کے لیے پھر دوسری مسجد تلاش کرنا ہے, وہ مولوی آپ بتائیے, وہ کہتا ہے کہ ہے سنت لیکن تو نہیں کر سکتا, اپنے یہاں جائز نہیں کرنا. بلکہ بعض جہلا نے فتویٰ دیا کہ اگر رفع الیدین کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. بتائیے نبی کو اختیار نہیں اور دوسروں کو اتنا آسانی ہو گئی کہ وہ کر سکتا ہے, وہ منع کر سکتا ہے, سنت ہے لیکن نہیں کرنے کا. کیوں؟ اپنے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے, تیرا لیبل تجھ کو سنت سے مانے ہیں. ایسا کیسا لیبل جو سنت میں رکاوٹ بن جائے لیبل, بتائیے اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے؟ جو لیبل انسان کو سنتوں سے محروم کرتا ہو, نبی کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہو, جان بوجھ کے نبی کے خلاف ورزی کرنے پر آمادہ کرتا ہو, اس لیبل میں کیا رکھا ہے, اس لیبل پہ کیا نجات ہونے والی ہے؟ لیکن سینے سے لیبل لگایا اور سنت چھوڑ دی, صرف لیبل کی وجہ سے, امتی کی وجہ سے نبی کو چھوڑنا ہمارے نزدیک دین نہیں ہے. امتی کی وجہ سے کسی عالم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا عالم کے قول کی وجہ سے ہمارے نزدیک دین نہیں ہے, یہ ہمارا منہج ہے. ہم نبی کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے جو ثابت ہو جائے کہ سنت ہے, ثابت ہو جائے ہم کسی کے بولنے سے نہیں چھوڑتے اس کو, یہ ہمارا منہج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی ناپسند چیز کو میں امت پر حرام کر دوں. بتائیے دوسرے کو کیا اختیار ہوگا کہ سنت کو امت پر حرام کر دے کہ ہم فلانے طبقے کے ہیں اس لیے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے سنت منع ہو گئی, یہ شافعیوں کی سنت ہے. رفع الیدین کون کر رہے خوشی خوشی؟ شافعی کر رہے. حنفی نہیں کر سکتا بیچارہ, کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ نبی کے عمل سے کوئی روک سکتا ہے کسی کو؟ نبی کا عمل حرام کر سکتا ہے کسی کے لیے؟ کہاں سے لی گئی امت, کون سے راستے پہ جا رہی؟ ہمارا ان لوگوں پر اعتراض نہیں جو یہ سمجھتے ہوں ان کی تحقیق میں یہ ہو کہ رفع الیدین ہے ہی نہیں اسلام میں, ان کو تو سیکھنا چاہیے, ان کو فتویٰ دینے کا بھی اختیار نہیں. لیکن جو لوگ یہ مانتے ہوں کہ یہ سنت ہے لیکن ہم حنفی شافعی حنبلی مالکیہ کچھ بھی ہوں اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے ہیں، ایسا آدمی اپنے ایمان کی خبر لے اور سوچے کہ کلمہ کس کا پڑھ رہا ہے، کلمہ کس کا پڑھ رہا ہے، کس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، پھر وہ آیت کہاں چلی گئی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے کوئی اور ماخذ نہیں ہے، عقل والا ہماری ارے تو پھر حرکت ہوتی نا اس میں، قرآن میں اللہ نے کیا کہا وقوموا للہ قانتین، یا قرآن میں اللہ نے کیا کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں سکون اختیار کرتے ہیں، بولے سکون کے خلاف ہے نا، اس لیے نہیں کرنا چاہیے، اچھا تم کو قرآن سمجھا نبی کو نہیں سمجھا، یہ کون کرتا تھا ہم کیوں کر رہے، حدیث میں آیا نبی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نہیں معلوم، آپ آیت پہنچانے والے آپ کر رہے ہیں، آپ کو یہ آیت نہیں سمجھ میں آئی، اور عید کے دن کہاں چلی جاتی ہے یہ آیت، عید کے دن کہاں جاتی، امام صاحب بار بار بولتے پبلک کو، پبلک نیت ہی بھول جاتی، اتنی کمپلیکیٹڈ نیت رہتی ہو، عید کی دو رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، زائد چھ تکبیروں کے، پبلک تو پہلے پانچ نمازیں نہیں پڑھنے والی، اب دولہا بن کے آتی، اب سب بھاگتے رہتا عقل میں کہ کس کے پاس پہلے جانے کے نماز کے بعد، کس کا شرکرما زیادہ اچھا رہتا، پبلک پوری اس میں رہتی، اور یہ اتنی مشکل نیت اور اس سے مشکل نماز، اللہ اکبر تو کوئی رکو میں جا رہا، کوئی کیا کر رہا، کوئی کیا کر رہا، نہیں سمجھ میں آتا، کوئی ہاتھ باندھ کے چھوڑ دیتا، کوئی دوسرے کو دیکھتا، کوئی ہاتھ باندھتا، پہلی میں باندھنا، دوسری میں باندھنا، تیسری میں، ارے کیا ہے، عید کے دن پہلا ہی ٹینشن، یہ حال، وہاں کہاں چلی جاتی ہے آیت، اس میں خوشو نہیں چاہیے، وہاں زائد رب العدین کہاں سے آ جاتے ہیں، تو یہ خود جو ہے سیلف کانٹرڈکشن اس کو کہتے ہیں، اپنے آپ ہی کے خلاف کچھ بولنا، ایک جگہ خود کرتا ہو کچھ، دوسری جگہ کچھ کرتا ہو، یہ ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں چاہے ہماری عقل میں آتا ہو کہ یہ غلط ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو صحیح وہ ہے جو نبی نے صحیح کہا، غلط وہ ہے جو نبی نے صحیح کہا، ہم کو غلط دکھنے صحیح دکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہم نبی کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اللہ نے طے نبی کو کیا، ہماری عقل کو طے نہیں کیا، ہمارے نزدیک عقل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کہنے لگے میرے خواب میں آیا رب العدین منسوخ ہے، ہاں اللہ کے نبی ایسا ہوتا ہے، ہمارے میرے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے کہ یہ رب العدین ثابت نہیں ہے مت کیا کر، تو میں نے رب العدین چھوڑ دیا، میں نے فلانا عمل چھوڑ دیا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، خواب میں جو جاگتے میں اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے، یا تیرے اکیلے کونے میں آ کے جو تیرے خواب میں کہا وہ پوری امت مانے، بتائیے وہ خواب حجت نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کی مخالفت ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کامل ہونے تک بتلا کے چلے گئے، اب وہی حجت ہے، اب اس کے بعد کوئی ایڈیشن سبسٹریکشن حجت نہیں ہے، تو خواب ہمارے لیے کوئی حجت نہیں، آج بہت سارے لوگوں کا خواب پہ ہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، خواب کوئی دلیل ہے، کیسا چیک کریں گے، کوئی تھرمامیٹر لگا کے دیکھ سکتے ہیں سچ بول رہا جھوٹ بول رہا، یا دیکھ کے بول رہا ہے تو سچ مچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کوئی تھا، اس کو کچھ اور لگا، وہ کچھ کوئی اور تھا، اور اس نے پہچانا کیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا تو نہیں کبھی، پہچانا کیسے اس نے، تو جس آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات معلوم ہو اور آپ کو اسی صورت میں دیکھے جس میں حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، اسی صورت میں دیکھے تبھی جا کے بات صحیح ہے ورنہ نہیں ہے، اور خواب میں بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواب کی بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو لگتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا جو شریعت کے مخالف ہو، اس کو مانا نہیں جائے گا، مانا وہی جائے گا جو قرآن و سنت میں، اس لیے کہ اس پر وعدہ ہے، خواب کے اوپر کوئی وعدہ نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک نہیں ہے، کوئی وعدہ میرے کو الہام ہوا، میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، یا فلاں پیر صاحب کے دل میں بات آئی، یا حدیث ضعیف ہے، یا یہ حدیث صحیح ہے، انگوٹھے چومنے کی حدیث کیا ہے صحیح ہے، کیسے معلوم پڑا؟ الہام ہوا، کشف ہوا، فلاں کو کشف ہوا یہ زمین پہ نماز پڑھو یا زیادہ ثواب ملتا، مسجد کے دائیں کونے میں تیسری صف میں یہاں سے چوتھے نمبر پہ وہاں زیادہ ثواب ملتا، کشف ہوا وہاں میں. فلانے کو بیت الخلاء میں بھی انوار دکھائی دیتے تھے. ہے میں اپنے گھر کی بات نہیں بول رہا، وہ نکالوں گا تو آپ لوگوں کو صبح تک بیٹھنا پڑے گا. فلانے کو پاخانے میں بھی انوار دکھائی دیتے تھے. کیا ہے بےحود کی؟ یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، ہمارے نزدیک اس طرح کی کوئی چیزیں دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. صحابہ کو نہیں معلوم ہوتا تھا، بہت ساری چیزیں مخفی رہ جاتی تھی، ان کو نہیں معلوم پڑتا تھا، اور فلانے کو دکھائی دے رہا، سب دکھتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، سب دکھتا ہے، انوار دکھائی دیتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو حجت اور ماخذ اور دلیل نہیں بناتے ہیں، ہمارے نزدیک قرآن سنت حجت ہے، ہمارے نزدیک وہی دلیل ہے. اسی طرح سے ہمارے نزدیک سنت میں بھی جو صحیح اور ثابت شدہ ہے وہی ہمارے نزدیک دلیل ہے، جو حدیثیں صحیح ہیں اور حسن ہیں ہمارے نزدیک وہی دلیل ہے، ضعیف حدیثوں پر ہم اعتبار نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ ضعیف ہوئی تو کیا ہوا، حدیث ہی ہے نا. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل پیدل ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے فن میں ناقص ہوتے ہیں، تو دین کے بارے میں کلام کرنے کا ان کو کیا حق ہے؟ بولتے حدیث صحیح تو کیا ہوا، ضعیف حدیث، یہ حدیث کیا ہے، حدیث بھی بولتے ہیں ضعیف بھی بولتے ہیں. تو آپ بتائیے یعنی ان کو کیا سمجھایا جائے؟ یہ حدیث کے نام سے مشہور ہے، نبی کے نام سے مشہور ہے، لیکن یقیناً نبی کی نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. کہ کوئی بات نبی سے منسوب ہو لیکن ثابت نہ ہو، جیسے کسی کے نام سے بولے فلانے کے نام سے بات آئی ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، فلانے کے نام سے یہ کہا جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کچھ کہا جائے کہ آپ نے یوں کہا لیکن ثابت نہ ہو سکے، اس کے نقل کرنے والے ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اعتبار کے لائق نہ ہوں، یادداشت کی وجہ سے یا دینداری کی کمزوری کی وجہ سے، یادداشت خراب ہونے کی وجہ سے، تو ہمارا اس پر اعتبار نہیں ہے. میں اس کو زیادہ سمجھانے کی بجائے اتنا اصول یاد رکھے، ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے بعض اوقات، یہ لوگ علماء کی نہیں مانتے اور خصوصاً ائمہ کو نہیں مانتے، یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے نزدیک دین کا اخذ کرنا، دین کا لینا علماء ہی سے ہے، ہم علماء کو چھوڑ کے دین حاصل نہیں کرتے. بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں بخاری لے کے بیٹھ جاتے، ہوٹل میں بخاری لے کے بیٹھ جاتے. ایک مولوی صاحب بولے ہوٹل میں آج کل بخاری کھل رہی ہے، بتائیے ہوٹل میں پھر کیا، نیوز پیپر کی بجائے کوئی بخاری پڑھے تو کیا غلط ہے؟ یعنی ہوٹل میں کیا فلموں کی باتیں کریں؟ کوئی آدمی اگر ہوٹل میں چائے پینے کے لیے گیا اور وہاں بخاری کی بات کر رہا ہے اور حدیث کی بات کر رہا ہے، اس پہ اعتراض کیا ہے؟ غفلت کی جگہ اگر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ لیکن اس طرح کی بات کہی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے لوگ علماء کو مانتے ہی نہیں. بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم علماء سے مربوط ہیں، علماء سے دین کو سیکھتے ہیں. کوئی بات اگر قرآن کی یا حدیث کی ہم کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، ہم علماء سے براہ راست یا فون کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے معلوم کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نزدیک دین میں علماء سے دین کو سیکھنا ضروری ہے، ورنہ آدمی کیا ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. لیکن علماء کون؟ علماء وہ جو قرآن و سنت کی بات ہم کو پیش کریں، وہ نہیں کہ کہیں ایسا کرو. کوئی بیچارہ غریب، ان سے پوچھے مولانا اس کی دلیل کیا ہے، عالم اس کو دیکھے دلیل پوچھتا ہے، ہم نے 8 سال مدرسے میں کیا کیا، ہم کو دلیل پوچھتا ہے، ہمارے بول دیے ہم بس پتھر کی لکیر. تمہارا کام مسئلہ پوچھنا، تمہارا کام دلیل پوچھنا نہیں ہے. اچھا، یعنی ہم اگر پوچھیں مولانا اس کی دلیل کیا ہے، قرآن میں کچھ آیا ہے اس بارے میں، حدیث میں کچھ آیا ہے اس بارے میں، ہو تو بتائیے، کیونکہ آپ نے بتایا ہوگا تو قرآن و حدیث ہی کی بنیاد پر بتایا ہوگا، تو کون سی بنیاد پر بتایا بتا ہم کو. تو بعض اوقات عالم کہے کہ اچھا دلیل پوچھتا، باپ کی دلیل ہے کہ تیرے پاس، عالم یہ کہے اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی. ہمارے نزدیک ایسے علماء علماء نہیں ہیں، ایسے علماء علماء نہیں ہیں جو ان کو دین کی دلیل پوچھے، مسئلے کی دلیل پوچھے، جس کا آدمی مکلف ہے، جس کا آدمی مکلف ہے. قرآن میں بتایا گیا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی آپ کہو اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ اپنی. یعنی کسی آدمی کی بات کا سچا ہونا، اس کا صحیح ہونا معلوم کرنا ہو تو دیکھیں دلیل ہے تو سچا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. دلیل پر بات صحیح غلط کا طے ہوگا، تو دلیل مانگنا غلط نہیں ہے. لیکن عالم یہ کہنے لگے کہ باپ کی دلیل ہے کیا تمہارے پاس؟ تو اللہ نے اس کو یہ حکم نہیں دیا کہ کسی کو اس کے باپ کی دلیل پوچھے. جو اللہ نے کرنے کے لیے نہیں کہا وہ کرنے لگے، اور جو کرنے کے لیے کہا وہ نہیں کرے، اس سے زیادہ جاہل کون ہوگا؟ تو ایسا عالم ہمارے نزدیک عالم نہیں ہے. ہمارے نزدیک عالم وہ ہے جو قرآن و سنت کا عالم ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلماء هم ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم. انبیاء کے وارث علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں، علم چھوڑ جاتے ہیں. تو جو انبیاء کا علم کا وارث ہے وہ ہمارے نزدیک عالم ہے. جو ادھر ادھر کے نسخے پڑھ کے عالم بنا ہے وہ ہمارے نزدیک عالم نہیں ہے. اس لیے کہ انبیاء کے علم کا وارث ہی عالم ہوتا ہے. عالم کس کو کہا گیا؟ جو نبی کا علم کا حامل ہو، وہ نہیں جو خضر سے سیکھتا ہو. آئے گا خضر اگلے درس میں انشاءاللہ. جو خضر سے علم لیتا ہو، جو حدثنی قلبی عن ربی کہتا ہو، میرے دل نے روایت بیان کی. ایک روایت ہے، کیا سند ہے؟ میرے دل نے میرے رب سے روایت بیان کی. اچھا کوئی بھی سند میں بیچ میں نہیں، نبی بھی نہیں. صوفیوں میں ہوا ہے، صوفیوں میں ہوا ہے. صوفیوں نے کیا کہا؟ تم کو حدیث پوچھیں گے، حدیث کہاں ہے؟ یہ کہتے فلاں حدثنا فلان عن فلان وحدثنا فلان وقال اخبرنی فلان عن فلان وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا اتنی چین تمہاری، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے، اس نے اس سے، اس نے اس سے، ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کو پوچھیں گے وہ کہا ہے جس سے تم نے سنا؟ مر گیا. وہ کہا ہے جس سے اس نے سنا؟ وہ مر گیا. وہ کہا ہے جس سے اس نے سنا؟ وہ بھی مر گیا. بولے تم نے مرے ہوئے سے علم حاصل کیا ہے، تمہارے علم جو ہے اس کا ماخذ سب مرے ہوئے تمہارے. ہم کو پوچھو، ہم نے اس سے علم حاصل کیا جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اچھا کس سے؟ رحمان سے. ایک واقعہ کتاب جو مارکیٹ میں چلتی ہے، اس میں خضر گئے کے پاس، دیکھا عبد الرزاق محدث ہیں، وہ مسجد میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں حدیث کا، اور ایک نوجوان گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھا ہے مسجد میں ایک کونے میں. اب خضر گئے اس کے پاس. اب خضر سے روایت کون بیان کیا مجھ کو نہیں معلوم، اس کی بھی تو سند ہونا چاہیے. خضر گئے اس کے پاس، کہا کہ تم بیٹھتے نہیں وہاں پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں. عبد الرزاق جو محدث ہیں وہ درس دے رہے ہیں حدیث کا. اس نے سر اٹھائے بغیر ہی کہا، بہت ولی اللہ وہ جلالی رہتے نا، ایک دم ٹیڑھے رہتے ذرا اسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر جیسا سخت انسان جو کہ سختی کرتے تھے، ان کی دین میں سختی تھی، لوگوں سے سلوک میں سختی نہیں تھی. دین کے معاملے میں ایک آدمی کا پابند ہونا، اسٹرکٹ رہنا، یہ ایک الگ بات ہے، اور لوگوں کے ساتھ چڑچڑے پن کے ساتھ میں جھٹک پھٹک کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے. حضرت عمر ایسا نہیں کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں پختہ تھے، اور لوگوں کو چاہتے تھے کہ وہ دین میں پختہ رہیں، اس لیے ان کے بارے میں پابندی کے لیے تاکید کرتے تھے. اب یہ سر اٹھائے بغیر اس نے کیا کہا؟ وہاں وہ ہیں جو رزاق کے عبد سے، رزاق کے بندے، عبد الرزاق نام ہے نا ان کا، اور کہ اولیاء اللہ جو رہتے ہیں ان کے بولنے کا سٹائل بھی الگ، زمین سے 2 فٹ اوپر رہتا ہے. اولیاء اللہ سے مراد سچے نہیں، یہ ایسے جو ہے بنے بنائے، ورنہ سچے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کے تابع اور نرمی کے ساتھ لوگوں سے سیدھی سادھی بات کرنے والے ہوتے ہیں. اس نے کہا وہاں وہ ہیں جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں، یہاں وہ ہے جو براہ راست رزاق سے سنتے ہیں. ہم کو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ وہ رزاق کے بندے سے سن، یہاں ڈائریکٹ رزاق سے سن رہا میں، یعنی ابھی مجھ کو کسی اور کی ضرورت نہیں، میرا علم کہاں سے لیتا میں؟ اللہ سے پوچھتا کرتا، اللہ سے پوچھتا کرتا، ڈائریکٹ یہاں ایسا ہے. فلانے فلانی کتاب میں بڑے عالم ہے، لوگوں میں مشہور و معروف ہے، نام بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ برائی سے بچے وہی کافی ہے. کہنے لگے ایک مرتبہ، بولنے لگے بتاؤں. اب یہ الگ الگ سٹائل ہوتے لوگوں کے، بولے بتاؤں، لوگوں نے بولے بتاؤ، بتانے کا تو بتاؤ. بولے اتنے اتنے سال فلانے فلانے میرے پیر ہیں حاجی صاحب، ان کا چہرہ میرے دل میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کیا. پھر بیٹھے تھوڑی دیر، پھر کیا ہوا کیا معلوم، موڑا ہے، بولے بتاؤ بتا دوں. بولے بتاؤ. بولے اتنے اتنے سال میرے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رہا اور میں نے آپ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کیا. پھر تھوڑی دیر بیٹھے، اب کہا جا رہا نمبر دیکھو. پھر اس کے بعد بتلاؤ بتاؤ. تو کہا کہ اتنے پھر چھوڑ دو. دو روایتیں اس میں بھی، ایک کی روایت ہے، پھر کہا کہ اتنے اتنے سال میرے دل میں اللہ تعالی کا چہرہ رہا اور میں نے اللہ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کیا. اور دوسری روایت میں ہے، ایسی بھی روایتیں رہتی ہیں ان کے پاس، جو روایت سے بھاگ رہے وہ روایتیں بتا رہے ہیں، کہ کہا پھر اس کے بعد احسان کا مرتبہ رہا، یعنی اللہ کی عبادت ایسا کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی پھر اللہ سے پوچھ پوچھ کے کرتے تھے. کیا ہے یہ چیز؟ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھنا، ڈائریکٹ نبی سے پوچھنا، ڈائریکٹ پیر سے پوچھنا، اسی کا نام جو ہے گمراہی ہے. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں تصور شیخ کہتے ہیں، کہ مرید جو ہے اپنے دل میں یہ سمجھتا رہے پیر کا چہرہ لائے اور پیر کو فیس کرتا رہے اور ایسا سمجھتا رہے جیسے میرا پیر ہر حال میں مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا پیر مجھ کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تاکہ پیر سے رشتہ جڑا رہے اور تاکہ گناہ سے بچنا آسان ہو. یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ یہ چیز جو ہے کہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ مت کرو، کس کے لیے ہونا چاہیے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. جو علیم بذات الصدور ہے، جو یعلم السر واخفى، جو چھپی ہوئی اور اس سے بھی چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، سرگوشی اور اس سے بھی مخفی کو، یہ اللہ ہے. اللہ کی چیز کس کو دے دی؟ پیر صاحب کو دے دی. یہ ساری گمراہیاں، ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں. تو ہمارے نزدیک جو ہے علماء سے ربط ہے، لیکن وہ ایسا ربط نہیں جیسے ایک مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہو. پیری مریدی بولے پیر صاحب ہمارے بولتے ہیں ایسا نہیں کرنے کا، پیر صاحب نے تو ابھی بولے قرآن بھی نہیں پڑھنے کا ہے نا. واقع وہ بھی ایک واقع ہے کہ فلانے نے ذکر میں لگا دیے، پھر مفتی صاحب کو کہا یہ بھی مت پڑھو وہ بھی مت کرو، دین کے اس میں بھی شغل نہیں، حدیث بھی نہیں پڑھنے کا، قرآن بھی نہیں پڑھنے کا، سب روک دی. پھر اس کے بعد انوارات ان کے دل میں پیدا ہونے شروع ہوئے. یہ ساری خرافات ہیں کہ ایک آدمی آج جو ہے بیعت کی جاتی ہے پیر سے، اور پیر سے بیعت کرنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ پیر کے ہاتھ میں مرید ایسا ہونا چاہیے جیسے مردے کے ہاتھ میں نہلانے والا ہوتا ہے، کیسے بھی کروٹ دے رہا ویسی کروٹ ہونا چاہیے. ایسا پیر کے ہاتھ میں کون ہونا چاہیے؟ مرید. تو ایسا مردار بننے کے لیے اللہ نے ہم کو نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اس کو قبول کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرو تاکہ تم کو زندگی دے. تاکہ تم کو کیا ملے؟ اللہ نے زندہ بننے کے لیے کہا، اللہ نے مردہ برے کو کہا ہے، اب مردہ بن رہا ہے زندہ بننے کی بجائے. اومن کا نا مئی تن پر ہے نہ ہوں، جو مردہ تھا کیا تم اس کو نہیں دیکھتے جس کو ہم نے زندہ کیا؟ تو دین جو ہے زندگی دیتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں کرنے والا دونوں کی مثال کیا دی گئی؟ زندہ اور مردہ کی. مردہ کو پسند نہیں کیا گیا ہے، مردہ کو پسند، یہ مردہ بننے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ساری سارا علم چھوڑ دے، ساری چیزیں چھوڑ دے، جو پیر بولے، پیر کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، بڑوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، یہ کوئی اسلام میں قاعدہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بڑھ کے کسی کی بات نہیں، اس کی الٹی الٹی ہوتی ہے، اس کی الٹی الٹی ہوتی ہے۔ تو ہم علماء کو مانتے ہیں، لیکن علماء کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ علماء کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے اور اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، ان کی ہر بات کو تسلیم کرنا چاہیے چاہے قرآن و سنت کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہمارا منہج، یہ ہمارا اصول نہیں ہے۔ اسی طرح سے ائمہ کا حال ہے، ائمہ کے تعلق سے بعض لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں، بولے بھالے لوگ ہیں، اعتراض ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے تو آدمی اعتراض میں پڑ جاتا ہے، شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، کہتے ہیں اماموں کو نہیں مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمارا مؤدبانہ و مخلصانہ التماس ہے کہ پہلے وہ یہ طے کریں کہ ماننا کس کو کہتے ہیں۔ امام کو ماننا کیا ہے، کہ امام ماننا کا مطلب کیا ہے؟ امام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر آپ کا اعتراض، یعنی کیا؟ بولے تم امام کی کدھر مانتے، یعنی امام کی نہیں مانتے ہیں، یعنی امام کی ہر بات نہیں مانتے ہیں، اس کا مطلب امام کو نہیں مانتے ہیں۔ ان سے آپ یہ کہیں ٹھیک ہے، پھر آپ تین امام کو نہیں مانتے، بولے وہ کیسا ہے؟ بولے آپ امام شافعی کی بات مانتے، بولے نہیں، امام احمد ابن حنبل کی نہیں، امام مالک کی مدنی نہیں، مدینہ کے امام ان کی مانتے کیا؟ نہیں مانتے، کس کی مانتے پھر؟ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مان، کوئی کہے گا شافعی، کوئی کہے گا کوئی، کوئی کہے گا کئی، تو آپ تین کو نہیں مانتے نا؟ بولے نہیں، ان کو مانتے لیکن چلتے ایک کے پیچھے، یعنی آپ ان کی نہیں مان کے بھی ان کو مانے تو کوئی نقصان، یہی ہوا نا، آپ ایک کی وجہ سے تین کو چھوڑ رہے نا، ایک امام کی وجہ سے آپ نے کس کو چھوڑا؟ تین کو چھوڑا۔ آپ یہ فتویٰ امام شافعی کا ہے، آپ مانتے گئے اس کو؟ بولے امام شافعی امام اللہ والے، بلا شبہ اللہ والے، پھر یہ مانو نا ان کی بات کو، اتنے بڑے امام ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، تو کیا ہوا، ان کی بھی مانو، کیا غلط ہے؟ نہیں، ہم حنفی ہیں اس لیے ان کی نہیں مانتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، جو ایک امام کی وجہ سے، اس امام کے پیچھے چلنے کی وجہ سے دوسرے امام کی نہیں مانتا ہو، یہ اچھا ہے، یا امام کی کوئی بات ان چاروں اماموں کے اور سارے نبیوں کے امام کی وجہ سے چھوڑتا ہو کسی امام کی بات کو، وہ اچھا ہے۔ ہمارا قصور کیا ہے، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ ایک امام کی وجہ سے تین اماموں کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اور ہم بھی ایک امام کی وجہ سے چاروں اماموں کی کچھ باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ تم دونوں میں تو ایک ہی بات ہوئی، فرق کیا ہوا؟ لیکن وہ کس امام کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں اور ہم کس امام کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، بس اس میں فرق ہے، چھوڑنے میں کوئی فرق نہیں ہے، کس کو چھوڑ رہے ہیں اور کس کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں میں فرق ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کس کی نہیں مانتے ہیں، اور وہ امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانتے ہیں، بس اتنا فرق ہے۔ فرق کتنا ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں تاکہ سمجھانا آسان۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کسی کی نہیں مانتے، ان کو مانتے، امام ابو حنیفہ کو امام مانتے، امام شافعی کو امام مانتے، لیکن ان کی کوئی بات ایسی سامنے آئے تحقیق سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتی ہو، آپ کی بات سے ٹکراتی ہو، حتیٰ کہ صحابہ کی بات سے ٹکراتی ہو، یہی ان کا بھی منہج ہے، تو ہم ان کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کا کیا حال ہے کہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے کہا اس لیے ہم امام شافعی کی نہیں مانتے، تو دونوں میں فرق نہیں۔ تو آپ جب تین کو چھوڑ کے ایک کے پیچھے چل کے بھی چار کو ماننے والے، تو ہم چار کی بات کو چھوڑ کے ایک کے پیچھے چل کے کیوں چار کو نہیں ماننے والے؟ گنتی کا فرق ہے کیا؟ تو ہم بھی ماننے والے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن سب کو نہیں مانتے ہیں، سب کی یعنی سب کی نہیں مانتے ہیں اور سب کی بھی مانتے ہیں۔ بولے ایسا ایسا آپ کیا بولتے ہیں، سیدھے سے بولتے جا رہے ہیں، ہم سب کی مانتے ہیں اور سب کی نہیں بھی مانتے ہیں، ایسا کیسا؟ ہم کہیں ہم سب کو مانتے ہیں اور سب کی مانتے ہیں اور سب کی نہیں مانتے ہیں۔ سب کو مانتے ہیں، سب کو عالم اور امام مانتے ہیں، چار ہی نہیں چار کے علاوہ بھی ہیں، اور سب کی مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ وہ بات جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اور سب کی نہیں مانتے ہیں وہ بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ نہیں مانتے اور سب کی مانتے جو خلاف نہ ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ بات جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اسحاق بن راہوے، امام الزہری، امام دوسرے امام، کتنے امام ہیں؟ ایک امام ہے عبداللہ بن مبارک، کتنے امام ہیں؟ ان سارے اماموں کے ہم مانتے ہیں. امام بخاری، امام بخاری کیا تھے؟ لوگوں تو امام بخاری، لوگوں نے کیا کر دیا، چار امام پہلے تو تسلیم کر لیے، پہلے چار امام تقسیم کی تسلیم کیے، پھر بعد کے امام تقسیم کیے، بہت بھاری کام کیے. پہلے چار تسلیم، یہ چار ہے بس، اب ان کے بعد جو بھی ہیں ان کو تسلیم نہیں تقسیم کیے، مطلب امام بخاری ہے، پھر اب چار میں سے ان کو تقسیم کس میں کرنے کا، یہ شافعی ہے، فلاں نے امام یحییٰ ابن معین، ان کو کیا، یہ حنفی ہے. پہلے چار تسلیم کیے، چار کے بعد دروازہ بند کیے، خود ہی بند کیے. کس نے کیے؟ اجتہاد کا دروازہ اماموں نے بند نہیں کیا، مقلدین نے بند کیا. کتنا بڑا اتھارٹی کتنی ہے دیکھو، جس کو دین میں کچھ سمجھتا نہیں اس لیے کسی کے پیچھے چل رہا، وہ اجتہاد کا دروازہ بند کر رہا، کتنا بڑا، اس کو کتنی بڑی اتھارٹی ہے، کیا جہالت. یعنی اللہ کے پاس سے مجتہد پیدا ہونا کیا ہو گیا ابھی، بند. جیسے ہر چیز میں گراوٹ آ رہی، اللہ کے یہاں بھی نعوذ باللہ پیدا کرنے میں صلاحیتوں کے ساتھ گراوٹ آ رہی ہے، کہ اللہ کے پاس ابھی کوئی ایسا لائق آدمی نہیں رہا جو مجتہد بن سکے، جو مجتہد بن سکے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ قیامت تک کے مجتہد پیدا ہوتے رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک کہ ان میں کوئی حدیث کا طلب کرنے والا رہے گا، جب حدیث طلب کرنا چھوڑ دیں گے برباد ہو جائیں گے. کسی کی ڈائری میں نہیں لکھا ہوا ہے، عالمگیری کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، لوگ جب حدیث کا طلب کرنے والا ان میں نہیں رہے گا برباد ہو جائیں گے. آج چھوڑ دیے سب حدیث کرنا، طے کرنا، بس امام کا قول کافی ہے، روٹی مل رہی تو پھر گیہوں آٹا پیسنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو بھائی. تو یہ جو ہے جہالت ہے، ہمارے نزدیک یہ نہیں، ہمارا اصول یہ نہیں ہے. ہم اماموں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو امام تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات سب پر مقدم ہے. یہاں تک کہ اماموں کے مقابلے میں صحابہ کا منہج اور صحابہ کا فتویٰ اگر کچھ اور ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، امام کی عزت کے ساتھ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. باپ کی کوئی بات اگر غلط ہو تو کیا باپ کا انسلٹ کرتے؟ نہیں مانتے، جانتے بڑے میاں بول رہے ہیں لیکن ان کی بات صحیح نہیں ہے، لیکن ان کی بات چھوڑنے کا مطلب ان کو چھوڑ دیتے، نکلے باہر، ایک غلط بات بولے تم نے، کرتے ایسا نہیں کرتے. یا گھر چھوڑ کے جا رہا، آپ تم نے کوئی غلط بات بتائی، دوا دوسری بتایا، میرے کو تکلیف ہوگی، میں جا رہا بھی گھر چھوڑ کے، کرتے ایسا نہیں، بلکہ ان سے تعلق باقی، ان کا احترام باقی، لیکن ان کی وہ بات جو غلط ہے وہ بات چھوڑتے کہ نہیں چھوڑ دیتے. یہی کام جب اپنی عقل کے خلاف چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھوڑنا کتنا زیادہ لازم ہوگا. بعض لوگ کیا بولتے، اب بڑے بعض وقت عالم، تعجب یہ ہے، عالم بولتا ہے. ایک ہمارے بھائی اسے ہی ان کو بلا کے بٹھایا مولوی صاحب نے، بولے یہ کب سے ایسا باندھ رہے ہاتھ، تم کب سے ایسا کر رہے ہیں؟ بولے ابھی کچھ وقت ہوا ہے، کچھ سال ہوئے. بولے پہلے نہیں کرتے تھے نا؟ نہیں کرتے تھے. ہمارے ابا کیسے پڑھتے؟ بولے ابا ایسے پڑھتے. بولے تمہارے ابا ایسا پڑھتے اور تم ایسا پڑھتے، ایسا کیسا؟ میرے ابا فاتحہ بھی دیتے. اور وہ کون ہے؟ عالم بولنے والا دیوبندی. اب میرے ابا فاتحہ دیتے، یہ بھی سب کرتے، پھر کرنے کا چپ ہو گیا آدمی. انہیں باپ کے طریقے پر چلنا یہ کب سے دین ہونے لگا؟ علم باپ کا، جو باپ بولے وہ کرنے کا، جو باپ بولے وہ کرنے. یہ اسلام میں نہیں ہے. باپ سے بھی مقدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باپ سے مقدم کون ہے؟ محمد رسول اللہ. ہمارے باپ کے لیے لازم ہے نبی کی ماننا، باپ کے لیے بھی کس کی ماننا لازم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر باپ کی بات اور باپ کے باپ کی بات بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتی ہے، ان کی نہیں مانی جائے گی، چاہے دونوں ہاتھ ملا کے بولے. دونوں مل کے اگر کہیں ایسا کر، باپ دادا پردادا اور لکڑ دادا پکڑ دادا جو بھی ہے سب کے سب اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات چل سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے تو کیا کریں؟ کہا رسول کی بات مانو. کہا صحابہ سے؟ کہا صحابہ کی بات کو مانو. اگر تابعین یعنی جو تابعی ہیں کہا کہ جب اس کے بعد جو معاملہ ہے ہم رجال و نحن رجال وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی ہیں پھر ان کی بات سے ہم کیا کریں گے؟ ان کی بات دیکھیں گے صحیح غلط کیا ہے اس کے بعد کریں گے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا دیکھیں یہی ہمارا منہج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے جتنی گفتگو اس پر کی جائے کم ہے لیکن یہ اگر سمجھ لے آدمی عقیدے کا حصہ بھی باقی ہے یہ آدمی سمجھ کسی انشاءاللہ کسی اور درس میں اس کو میں مکمل کروں گا. تو یہ اگر آدمی سمجھ لے یہ ہمارا منہج ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ سمجھ لے آدمی تو میں سمجھتا ہوں عقیدے کے جو فتنے ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں گے. اس لیے کہ عقیدہ بھی بگڑتا ہے اسی میں غلطی کرنے کی وجہ سے کہ قرآن و سنت چھوڑ کے صحابہ کا منہج چھوڑ کے اور اپنے طور پر قائد عقل کے بنانے کی وجہ سے آدمی غلط عقائد بنا لیتا ہے اور اس میں پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھتا فرمائے اور دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن پہلے صحیح طور سے سیکھنے کی اور پھر دوسروں کو صحیح طور سے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ بغیر سیکھے سکھانے والا خود بھی غلط کرے گا دوسروں کو بھی غلط کروائے گا. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے اس میں نجات کا ذریعہ بنائے اور سارے مسلمانوں کے لیے دین پر چلنا آسان فرمائے. اور ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ یعنی علماء کی نہیں ماننا چاہیے اماموں کی نہیں ماننا چاہیے یا اسی طرح سے اولیاء کو نہیں ماننا چاہیے. اس کو آخر میں یاد رکھیں ورنہ کوئی آدمی آتا ہے سنتا ہے اور وہ ایک دو جملے یاد رکھتا ہے اور باقی سب چھوڑ دیتا ہے. آخر میں کہہ رہا ہوں ہماری دعوت علماء کو چھوڑنے کی نہیں ائمہ کو چھوڑنے کی نہیں اولیاء کو چھوڑنے کی نہیں لیکن ہماری دعوت یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا مقام دیا جائے. اللہ کے مقابلے میں ولی کو مقام نہیں ملے گا اور نبی کے مقابلے میں امام کو مقام نہیں ملے گا. آپ آسانی سے اس کو یاد رکھیں. اللہ کی عبادت میں ولی کو شریک نہیں کریں گے اور نبی کی اتباع میں امام کو شریک نہیں کریں گے. نبی کے مقابلے میں امام کی نہیں مانیں گے. بس اتنا ہمارا کہنا ہے. وہ نام اولیاء اور علماء کے اور اماموں کے ماننے والوں میں سے ہیں. ہمارے نزدیک چاروں امام حق پر ہیں. ان کی بات میں صحیح اور خطا دونوں ہیں. جس کو لیا جائے گا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں, جس کو چھوڑا جائے گا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں. ان کی بات کو چھوڑنے کے باوجود ان کو ہم نہیں چھوڑتے. اللہ تعالی ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.